السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورہ اعراف 22واں رکوع اور آیت نمبر 172 سے آغاز کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. یہ جو 22واں رکوع ہے اس کا آپ عنوان رکھ سکتے ہیں روح اور اس کے تقاضے. انسان کے عالم ارواح میں وجود دیے جانے کا ذکر آ رہا ہے اور پھر روح کے کیا تقاضے ہیں ان کا ذکر اس رکوع میں آ رہا ہے. تو بہتر ہے کہ ہم چند منٹوں میں پہلے انسان کے حوالے سے یہ دیکھ لیں کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے. اور سورہ سعد آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابلیس ما منع کا ان تسجدا لما خلقت بھی یدیہ. اے ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو سجدہ کرتا اسے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. تو بہرحال اس میں بعض مفسرین مراد لیتے ہیں دونوں عالم، عالم امر بھی عالم خلق بھی. تو اصل میں انسان کا جو وجود ہے دو چیزوں کا مرکب ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آدمی زیادہ طرفہ معجون است از فرشتہ سرشتہ وز حیوان. یہ جو بنین و آدم ہے یہ دو چیزوں سے مل کر بنے ہیں، یہ معجون ہے. ایک ان کے اندر فرشتہ صفت بھی ہے اور یہ فرشتہ والا وجود کون سا ہے؟ یہ روح ہے. اور ایک ان کے اندر حیوان ہے. یہ حیوان کیا ہے؟ ہمارے اندر یہ جسم ہے جو ہڈیوں اور گوشت کا بنا ہوا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اس جسم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ حج آیت نمبر 5 میں انا خلقناکم من تراب، بے شک ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. تو یہ جسم مٹی سے بنایا گیا، لیکن یہ روح جو ہے یہ خاص اللہ سے اس کا تعلق ہے. چنانچہ دو جگہ قرآن میں آتا ہے فیضا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. جب میں اس کی نوک پلک درست کر لوں اور اس میں یعنی آدم علیہ السلام میں اپنی روح میں سے روح نہ پھونک لوں تو پھر تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا. تو اصل میں یہ روح کا ایک خاص تعلق ہے اور اس لیے ہم پڑھیں گے آگے سورہ بنی اسرائیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود نے سوالات کیے تھے جیسے ہی آپ نے جو ہے نبی ہونے کا اعلان فرمایا تھا. تو اس میں سے ایک سوال تھا کہ روح کیا ہے. تو سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85 میں کہا گیا یسألونک عن الروح، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل روح من امر ربی، آپ کہہ دیجئے کہ روح تو میرے رب کے حکم میں سے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم نہیں دیے گئے ان میں سے مگر بہت تھوڑا. تم نہیں سمجھ سکتے کہ روح ہے کیا، تمہیں وہ علم ہی نہیں دیا گیا. بس یہ سمجھ لو کہ روح کا تعلق اللہ سے، وہ اللہ کے حکم میں سے. تو اصل میں یہ دو چیزیں اب ہمارے پاس، ایک جسم اور ایک روح. اب یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جسم مٹی سے بنا ہے اور اس کی تمام ضرورتیں مٹی سے پوری ہوتی. چنانچہ جسم کے تقاضے کیا ہیں؟ انہیں ہم کہتے ہیں کہ حیوانی تقاضے، یا انگریزی میں کہا جاتا ہے اینیمل انسٹنکٹس. تو اصل میں پیٹ کو بھوک لگتی ہے، اسے کھانے کو چاہیے. پیاس لگتی ہے، پانی پینا ہے. اسی طرح تن پر لباس چاہیے، سر چھپانے کے لیے گھر چاہیے، جنسی خواہش کا ایک ذریعہ چاہیے، پھر بیمار ہو جاتے ہیں دوا چاہیے، اور بھی اس طرح کی ضروریات. لیکن آپ غور کیجئے کہ یہ ساری ضروریات زمین سے پوری ہوتی ہیں. یہ ہماری جتنی خوراک ہے، چاہے سبزیاں کھا رہے ہوں چاہے پھل کھا رہے ہوں، زمین سے آتی. اور یہ جو ہم گوشت کھاتے ہیں تو گوشت جانوروں کے یہاں کیسے پیدا ہوتا ہے؟ دودھ پیتے ہیں تو جانوروں کے تھنوں میں دودھ کہاں سے آتا ہے؟ وہ زمین کا سبزہ چرتے اسی سے ان کے جسم پر گوشت اور تنوں میں دودھ پیدا ہوتا ہے. تو وہ ہماری خوراک ہے. پھر یہ جو ہم لباس پہنے ہوئے یہ کہاں سے آئے؟ یہ بھی زمین سے آئے. زمین سے کپاس کی صورت میں ہی ہوگا، یا جانوروں کے اوپر جو اون آتا ہے اس سے ہم لباس بناتے ہیں. اسی طرح ہر چیز آپ لے لیں، ہماری سواری، گاڑیاں، یہ کہاں سے بنی؟ زمین سے بنی. سارا مٹیریل جس سے یہ بن رہا ہے زمین، یہ اتنے اونچے اونچے ہم نے گھر بنا لیے، یہ گھروں کا مٹیریل کہاں سے آتا ہے؟ سیمنٹ اور بجری اور اس میں جو بھی اور چیزیں ڈلتی ہیں جیسے سریا، یہ سب کہاں سے آتا ہے؟ زمین سے. پھر ہماری خواتین جو ہے وہ بننے سنورنے کے لیے چیزیں استعمال کرتی ہیں، جیولری استعمال کرتی ہیں، سونا چاندی، ہیرے جواہرات، یہ سب کہاں سے آتے ہیں؟ سب زمین سے آتے. ہماری جتنی دوائیاں ہم استعمال کرتے ہیں بیماری کے لیے، وہ ساری جڑی بوٹیاں کہاں سے آتی؟ زمین سے آتی. تو اس جسم یہ بنا بھی زمین سے، اس کی ساری جو ضروریات ہیں وہ زمین سے ہی پوری ہوتی ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں روح وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور روح کی غذا کیا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. اس لیے سورہ رعد آیت نمبر 28 میں کہا گیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ جو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. تو وہ کہاں سے روح کی غذا آتی؟ آسمانوں سے وحی کی صورت. تو یہ قرآن وحی ہے اور یہ روح کی غذا ہے. تو اب یہ بھی سمجھ لیجئے کہ انسان میں تین چیزیں ہیں جنہیں اگر ہم علیحدہ علیحدہ سمجھ لیں تو بات آسان ہو جائے گی. ایک جسم ہے، ایک روح ہے، اور تیسری جان ہے. تو یہ سمجھ لیں روح جو ہے وہ صرف فرشتوں میں ہے، انسانوں کے پاس ہے، اور یہ جو وحی اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے اس کے لیے بھی قرآن میں روح کے الفاظ آئے. اس کے علاوہ اور کسی جاندار میں روح نہیں ہے، جنات میں بھی روح نہیں ہے، اور اسی طرح جتنے جانور چرند پرند ان میں بھی روح نہیں ہے، ان سب میں جان ہے. تو جان اور روح میں فرق ہے. اور آج کل ہمارے لیے آسان ہو گیا ورنہ بڑا مشکل تھا اسے سمجھنا. اس لیے مولانا فرید الدین مرحوم تو کہتے ہیں کہ اتصال بے تکیف بے قیاس ہست رب ناس رب جان ناس، کہ جسم اور روح کا تعلق کیا ہے یہ سمجھا ہی نہیں جا سکتا، یہ قیاس سے بہت دور کی بات ہے. بس یہ سمجھ لو کہ جو انسانوں کا رب ہے وہی ان کی جان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فائزہ نفخت فیہ میں روحی، جب میں اس میں اپنی روح میں سے روح پھونک دوں. تو روح کا ایک خاص تعلق اللہ سے. اسی طرح مولانا فرید الدین عطار کہتے ہیں کہ جان ہاں در جسم ادھر جا نہا، اے نہا اندر نہا اے جانے جا، یعنی یہ جان چھپی ہوئی ہے جسم کے اندر، اور وہ یعنی روح وہ چھپی ہوئی ہے جان کے اندر، یعنی روح جو ہے وہ جان کی بھی جان ہے. تو پہلے یہ سمجھانا ذرا مشکل ہوتا تھا کہ جان علیحدہ روح علیحدہ، آج آسان ہے. اگر کمپیوٹر کی انالوجی استعمال کی جائے تو کمپیوٹر کا ایک ہوتا ہے ہارڈ ویئر، جسے آدمی ہاتھ سے چھو سکتا ہے، ہاتھ لگا سکتا ہے، ہاتھ میں لے کر دیکھ سکتا ہے. تو ہارڈ ویئر ہمارے جسم کی طرح، جسم کی بھی ہر چیز آپ دیکھ سکتے ہیں، دل کو بھی سینہ کاٹ کے دیکھ سکتے ہیں، پھیپھڑے بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ سارا جو جسم ہے یہ ہارڈ ویئر کی طرح. پھر کمپیوٹر کو چلانے کے لیے ایک الیکٹریکل کرنٹ چاہیے ہوتا ہے، تو جسے ہم جان کہتے ہیں. تو یہ اصل میں جان جو ہے وہ اس کرنٹ کی طرح ہے جو ہر جاندار کے اندر ہے. لیکن روح ہے کمپیوٹر کے سافٹ ویئر سے سمجھنا آسان، کہ یہ اس کا سافٹ ویئر ہے جو اصل جس لیے کمپیوٹر استعمال ہو رہا ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ روح سوائے انسان کے اور کسی کے پاس نہیں ہے، نہ جانوروں میں روح ہے اور نہ جنات میں روح ہے. تو صرف روح انسان کو دی گئی، اسی لیے اسے اشرف المخلوقات بنایا گیا. اب جسم کے تقاضے تو ہوتے ہیں اندھے بہرے، اس لیے انہیں ہم کہتے ہیں سرشت اور یا جبلی تقاضے. اب بھوک لگتی ہے تو جسم کہتا ہے بس روٹی دو، اور وہ کہتا ہے یہ روٹی رکھی ہوئی ہے اور مجھے بھوک لگ رہی ہے، بس یہ روٹی مجھے کھانی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ روٹی میری نہیں ہے، کسی اور کی. تو وہ کہتا ہے نہیں، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، بس مجھے ضرورت ہے، مجھے چاہیے، مجھے جنسی خواہش ہو رہی ہے، میں نہیں جانتا کہ کہاں سے پوری کرو، بس پوری کرو. مجھے پیاس لگ رہی ہے، میں نہیں جانتا کہاں سے لاؤ، بس مجھے دو پانی دو. تو یہ اصل میں جسم کے تقاضے ہوتے ہیں جو اندھے بہرے ہوتے ہیں، جبکہ روح کا بھی تقاضا ہے. اسے ایک نام دیں تو اس کا نام ہے نیکی. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بعض دفعہ ایک ہی روٹی ہے اور آدمی خود بھوکا ہے، لیکن ایک اور بھوکا آ جائے تو جسم کیا تقاضا کرے گا؟ جسم کہے گا اسے قریب نہ آنے دو، اس کے آنے سے پہلے کھا جاؤ. لیکن اگر اس کا اتنا وقت نہیں ہے، وہ دوسرا بھوکا بھی قریب آ گیا، تو اب یہ کیا کرے گا جسم؟ وہ کہے گا اسے مارو، دھکے دو، قتل کر دو اسے، یہ روٹی تمہاری، یہ کوئی نہیں کھا سکتا. تو یہ حیوانی تقاضے ہیں. جس طرح حیوان درندے لڑتے، ایسے انسان بھی پھر حیوان بنتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میرا ہے، میں کسی کو نہیں دوں گا. جبکہ روحانی تقاضے کیا ہیں؟ روح تقاضے یہ کہتی ہے کہ روٹی جو تمہارے پاس ایک ہے اسے آدھا کر لو، آدھا دوسرے بھوکے کو دے دو. اور پھر آپ دیکھیں گے بعض دفعہ آدمی پوری دے دیتا ہے اور اسے ایک روحانی خوشی ہوتی ہے، حالانکہ وہ خود بھوکا رہ گیا، لیکن یہ نیکی کر کے اندر سے اسے خوشی ہوتی ہے. تو اصل میں یہ دو علیحدہ علیحدہ تقاضے ہیں، ایک کو ہم اینیمل انسٹنکٹس کہتے ہیں، ایک کو ہم اسپریچول انسٹنکٹس کہتے ہیں. یہ آپ کے حیوانی تقاضے اور روحانی تقاضے. تو اصل میں انسان ہمیں اللہ نے بنایا، اور ہم کامیاب اس صورت میں جب ہم روحانی تقاضے ادا کریں، روح کے تقاضے ادا کریں. اگر ہم محض حیوان بن کر رہے ہیں تو ہم میں اور دوسرے درندوں میں حیوانات میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں رہے. اصل میں ہمیں تو اشرف المخلوقات اللہ نے بنایا اس لیے کہ ہم جو ہے وہ انسان بنے اور روح کے تقاضے ادا کریں. اس لیے تین جو ہے وہ آپ دیکھیں گے جسم اور روح کے تناسب سے تین کیفیتیں وجود میں آتی ہیں. ایک کہلاتا ہے نفس امارہ، جب حیوانی وجود غالب ہو روحانی وجود، اور انسان گناہوں کی طرف جا رہا ہے. اس لیے سورہ یوسف میں ہم پڑھیں گے آیت نمبر 53 میں کہ ان النفس لامارۃ بالسوء, بے شک یہ نفس تو برائی کا ہی حکم دیتا ہے. اور ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ روح اور جسم میں جو ہے وہ کشمکش چل رہی ہے, کبھی حیوانی وجود غالب آ جاتا ہو کبھی روحانی وجود غالب آ جاتا ہو. اسے نفس جو ہے لوامہ کہا گیا قرآن, لا اقسم بالنفس اللوامہ. تو یہ جو ہم سورہ قیامہ میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھائی ہے کہ قیامت ہو کر رہے گی. یہ ضمیر بتاتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو, تمہیں یوں نہیں کرنا چاہیے, اور نیکی پر اندر سے شاباش دیتا ہے. اسی طرح اگر روحانی وجود غالب ہو جائے حیوانی وجود پر, اس کیفیت کو قرآن کہتا ہے نفس المطمئنہ. اور پھر یہی مطلوب ہے کہ ہم انسان بن کر رہے ہیں, ہمارے وجود پر روحانی وجود غالب ہونا چاہیے. اس کی بڑی عظیم مثالیں جو قرآن میں بیان ہوئی, انبیاء کرام کی, رسولوں کی, صالحین کی, شہداء کی, صدیقین کی, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے روحانی تقاضے ادا کر کر زندگی گزاری. ورنہ اگر انسان محض اپنے آپ کو حیوان سمجھے جیسے یورپ سمجھتا ہے, تو پھر آپ دیکھیں گے کہ وہاں مختلف فلاسفرز پیدا ہوتے ہیں. ڈارون کہتا ہے کہ انسان بایولوجیکل اینیمل ہے, اور مارکس کہتا ہے کہ اسلام اکنامک اینیمل ہے, اور ڈورکائن کہتا ہے کہ انسان جو ہے سوشل اینیمل ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے انسان کو ایک حیوان ہی مانتے ہیں. اور پھر جب انسان سمجھے کہ میں بھی ایک جانور ہوں, تو پھر اسے یہ لباس اور ستر و حجاب اور حرام اور حلال اور محرم اور نامحرم, یہ محض تکلفات محسوس ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے بھی اس کی تو ضرورت نہیں. کہاں حیوانات میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ محرم ہے یہ غیر محرم ہے؟ کون سا جانور ہے جو لباس پہنتا ہے؟ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں مغرب آہستہ آہستہ بالکل برہنا ہو گیا. ان کے یہاں محرم نامحرم کی تمیز مٹتے مٹتے اب ماں اور بیٹے کا تقدس, اور باپ اور بیٹی کا تقدس, اور بہن اور بھائی کا تقدس بھی پامال ہو گیا. تو انسان جب حیوانیت کی طرف آتا ہے تو برباد ہو جاتا ہے. اس لیے قرآن کا پیغام یہ ہے کہ تم انسان بنو, تم حیوان نہیں ہو, تم انسان ہو. الحمدللہ یہ جو رکوع ہے, رکوع نمبر 22, اس میں ہمیں اسی طرف بلایا جا رہا ہے کہ ہم روح کے تقاضے ادا کریں. آئیے اب ہم مطالعہ کرتے ہیں. اب تھوڑا سا بس ایک دو باتیں اور کر لوں اس میں تاکہ یہ مکمل ہو جائے, پھر انشاءاللہ مطالعہ کرتے ہیں. اگلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ جسم کا آغاز چند برس پہلے ہوا. جو ہماری عمر ہے, ہم کہتے ہیں کہ ہم 30 سال کے ہیں, کوئی کہتا ہے 50 سال کا ہے, 60 سال کا ہے, وہ اصل میں اس کے جسم کی عمر ہے. اس کی روح کتنی پرانی ہے؟ یہ کائنات کے بنانے سے بھی 50,000 سال پہلے بن گئی تھی. اور کائنات کتنی پرانی ہے؟ تقریباً 15 بلین ایئرس پرانی کائنات ہے. اس سے بھی پرانی ہماری ارواح ہیں. تو ہماری روحوں کو اللہ نے پہلے بنایا تھا, اس کا ذکر ابھی اسی آیت میں آ جائے گا. پھر اللہ نے انہیں سلا دیا. پھر متفقن علیہ روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان رحم مادر میں 40 دن نطفہ رہتا ہے, پھر 40 دن علاقہ رہتا ہے, پھر 40 دن مضغہ رہتا ہے, اور پھر جو ہے وہ ایک فرشتہ آتا ہے جو اس کے جسم میں روح جو ہے وہ داخل کر دیتا ہے. تو یہ 40 40 40 دن کے, یعنی اس طرح جو ہے وہ کئی یہ پیریڈ گزار کر پھر وہ معاملہ ہوتا ہے جسم سے روح جوڑ دی جاتی ہے, اور وہ بچہ پھر دنیا میں مکمل وجود کے ساتھ, یعنی روح اور جسم کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ جسم کی عمر اب مختلف ہے. کسی کو چند منٹ ملے, کسی کو چند برس ملے. مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ یہ جسم مٹی سے بنا تھا, یہ مٹی میں چلا جائے گا. منہا خلقناکم, سورہ طہٰ آیت نمبر 55, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا. ومنہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم, اسی کی طرف ہم تمہیں لوٹا دیں گے. ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى, اور اسی مٹی سے تمہیں قیامت کے دن دوبارہ اٹھا کھڑا کریں. جبکہ روح کا تعلق اللہ سے, اس لیے ہم عربی کا محاورہ کل شعین یرجع الی اصلہ, ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹتی. چنانچہ یہ مرنے کے بعد روح بھی اللہ کی طرف چلی جاتی ہے. ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, بے شک ہم اللہ ہی کے, اللہ کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا. تو سورہ متففین میں آتا ہے کہ نیکوکاروں کی روح وہ علیین میں ہوتی ہے, اور برے لوگوں کی روح وہ سجیل میں ہوتی ہے. اور جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ روح کو وہاں سے لے گا, اور جسم جو ہے مٹی سے اگے گا, اور پھر انہیں جوڑ دے گا, اور انسان مکمل ہو جائے گا. پھر اعمال کا حساب کتاب ہوگا, اور اگر ہم نیکوکار ہوئے تو ہمیشہ ہمیشہ جنت, اور خدا نخواستہ جو ہے ہم بدکار ہوئے تو پھر جنت جو ہے وہ ہمارا اختتام ہوگا. تو یہ پورا تصور ہے انسانی زندگی کا. یہ ہم مطالعہ کرتے ہیں. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ, اور یاد کیجئے جب کہ نکالا آپ کے رب نے بنین و آدم کو ان کی پیٹوں میں سے ان کی پیٹوں سے ان کی اولادوں کو, تو کچھ اس طرح کا منظر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی روح بنائی گئی, ان کی روح کی کمر سے ان کی اولادوں, پھر ان کی اولادوں کی کمروں سے ان کی اولادوں کو, اس طرح یہ روحیں در روحیں در روحیں نکالی گئیں. اور یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ ایک لہجہ بھی نہیں لگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن فیکون, بس اللہ نے کہا ہو جا, اور ہم سب کے سب کی روحیں قیامت کے دن وہاں وجود میں, یعنی عالم ارواح کے اس دن جو ہے وجود میں آ گئیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, ہم سب سے ایک وعدہ لیا, اسے عہد الست کہتے ہیں, اس کا ذکر آ رہا ہے. وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے شہادت لی ان کے اپنے 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 اوپر, یعنی جسے ہم کہتے ہیں بقائم ہوش و حواس, جب بھی آدمی گواہی دیتا ہے تو وہ اپنے ہوش و حواس میں گواہی دیتا ہے, تو ہماری بھی روحوں نے بقائم ہوش و حواس گواہی دی. اللہ نے کیا گواہی دی؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ, اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَىٰ, ہم سب نے جواب دیا کیوں نہیں, شہدنا, ہم اس پر گواہ ہیں کہ آپ ہمارے رب. لیکن میرا سوال یہ کہ یہ ہمیں یاد کیوں نہیں ہے یہ واقعہ؟ اصل میں یہ واقعہ ہوا ہے, قرآن بتا رہا ہے, لیکن یہ ہماری یادداشت میں اس لیے نہیں ہے کیونکہ بہت سارے حقائق ہم بھول چکے ہیں. اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم نے 9 ماہ کم و بیش رحم مادر میں گزارے, ہم میں سے کتنوں کو یاد ہیں وہ 9 ماہ؟ کسی کو یاد نہیں. تو اصل میں حالانکہ ہمیں یقین ہے کہ ہم نے وہ 9 ماہ رحم مادر میں گزارے. اسی طرح یہ واقعہ بھی ہوا ہے, البتہ اسے فطرت کا ایک حصہ بنا دیا گیا اس واقعے. اس لیے ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کی تلاش میں ہوتا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. وابواہ یحفظانہ, یہ اس کے والدین ہیں جو یہودی بنا دیتے ہیں. وینصرانہ, یا عیسائی بنا دیتے ہیں. ویمجسانہ, یا مجوسی بنا دیتے ہیں. تو اگر وہ اسے بالکل فطرت پر چھوڑ دیں تو ہر انسان اللہ کی تلاش میں ہوتا ہے, وہ وہاں تک پہنچتا ہے, لیکن والدین ادھر ادھر کر دیتے ہیں. تو بہرحال فرمایا کہ ہم نے تم سے گواہی لی کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, اور میں نے آپ نے ہم سب نے گواہی دی کہ اللہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں. یہ اللہ نے گواہی کیوں لی؟ یہ اصل میں بنیادی حجت ہے. فرمایا ان تقولوا یوم القیامہ, تاکہ کہیں قیامت کے دن تم یہ نہ کہو انا کنا عن ھذا غافلین, کہ ہم تو اس سے غافل ہی تھے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ہمارا رب کون سا ہے. تو اس لیے تمام انسانوں کی ارواح سے اللہ نے یہ شہادت پہلے ہی لے دی. آگے تقلیدی شرک کی تردید ہو رہی ہے کہ یہ بنیادی گواہی تم دے چکے ہو, اب آبا پرستی میں کوئی غلط کام اگر کر رہے ہو تو پھر تم خود ذمہ دار ہو, کیونکہ تم سے پہلے ہی گواہی لے لی گئی تھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور رب نہیں ہے. او تقولو, یا کہیں تم یوں نہ کہو انما اشرک آباؤنا من قبل, بے شک شرک کیا تھا ہمارے باپ دادا نے اس سے پہلے. وکنا ذریتا من بعدہم, اور ہم تو ان کی اولادیں ان کے بعد. افتہلکنا بما فعل المبطلون, تو کیا اللہ آپ ہمیں ہلاک کرنا چاہتے ہیں اس جرم کی بنا پر جو ہمارے بزرگوں نے کیا؟ تو فرمایا کہ نہیں, تم یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ تم نے خود تسلیم کیا کہ ہاں اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہمارے رب ہیں. یہ ہم نے کب تسلیم کیا؟ عالم ارواح میں, جب ہم روحوں کی صورت میں تھے صرف. آگے پھر نقص میثاق کا انجام بیان ہو رہا ہے, اور اقبال آبادی نے بہت خوب کہا ہے گو حافظے کو یاد نہیں قصہ ازل, ہم تو جمے ہوئے ہیں قرار الست پر. حالانکہ اب یاد نہیں ہے اللہ سے وہ وعدہ, لیکن ایک مومن جو ہے اسی وعدے پر کام جانا کہ اس نے ایک اللہ کو مانا ہے اور توحید کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آگے پھر جو ہے فرمایا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ, اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے آئے تھے. وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, اور تاکہ وہ ہماری طرف رجوع کریں. اب وعدہ توڑ دینے کا انجام بیان ہو رہا ہے, اور اسی حوالے سے آیات 175 سے 178 تک روحانی تقاضے پس پشت ڈالنے والوں کے لیے ایک نہایت ہی بدترین مثال بیان ہو. فرمایا وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي, اے نبی پر سنائیے انہیں حال جو ہے وہ اس شخص کا. الذی آتیناہ آیاتنا, جسے ہم نے دی تھی اپنی نشانیاں. فانسلخ منہا, پس وہ نکل بھاگا ان سے, دنیا پرستی کا شکار ہو گیا, دنیا ہی کی طرف جھک گیا, حالانکہ اللہ نے بڑی برکات دی تھی. حدیث میں آتا ہے کہ اس سے مراد ایک یہودی عالم ہے بلعم بن باعورا, اور وہ اللہ نے اسے بڑا با کرامات بزرگ تھا اور بڑا جو ہے نیکوکار تھا, لیکن پھر اپنے نفس کے پیچھے پڑ گیا اور جو ہے وہ اپنی یعنی آپ کہیں کہ دنیا پرستی میں لگ گیا اور دنیا ہی کی طرف نیچے بہتا چلا گیا اور وہ سب کچھ گوا دیا جو اللہ تعالیٰ نے اسے روحانی مقام عطا کیا تھا. تو فرمایا فأتبعه الشیطان, پھر پیچھے لگ گیا اس کے شیطان, فکان من الغاوین, اور وہ ہو گیا گمراہوں میں سے. ولو شئنا لرفعناه بها, اور اگر ہم چاہتے تو اسے بہت بلند درجے دیتے اس کی یعنی اس نے جو نیکیاں کی تھی اس کی برکت سے. ولکنہ اخلد الی الارض, لیکن وہ تو مائل ہی ہو گیا زمین کی طرف, کیونکہ جسم زمین سے بنا ہے, ضرورتیں ساری اسی سے پوری ہوتی ہیں. اکثر و بیشتر انسان بس ادھر ہی رہ جاتے ہیں, کھانا پینا اور لذات حاصل کرنا, بس یہی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے. تو فرمایا وتبع ہوا, اور اس نے پیروی کی اپنے خواہش نفس کی. بخاری شریف میں آتا ہے کہ وہ تمام باطل معبودات جنہیں اللہ کو چھوڑ کر پکارا جاتا ہے, ان میں سب سے بدترین وہ خواہش نفس ہے جس کے پیچھے چلا جاتا ہے. یعنی رب چاہی زندگی چھوڑ کر من چاہی زندگی, یہ سب سے بدترین ہے. تو آگے ہم سورہ فرقان میں پڑھیں گے ارائیتا من اتخذا الہہ ہوا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنا معبود اپنے خواہش نفس کو بنا لیا. معبود تو اللہ ہے, لیکن خدا خواستہ اگر کوئی اپنے دل کو معبود بنا لے اور اپنی خواہش نفس کی اطاعت کرنے لگے تو انتہائی بربادی اس کے حصے میں آتی ہے. تو فرمایا کہ شیطان پیچھے لگ گیا اور وہ زمین ہی کی طرف پستی کی طرف مائل ہو گیا, اور اس نے پیروی کی اپنے خواہش نفس کی. فمثله كمثل الكلب, تو اس کی مثال ہے کتے کی سی, اور اس کی مثال بیان ہو رہی ہے ان تحمل علیہ یلہس, اگر آپ دھتکاریں اسے تو بھی وہ ہاپتا ہے, زبان لٹکائے رہے گا, ہاپتا رہے گا. او تترکہ یلہس, اور اگر آپ چھوڑ دیں اسے کچھ نہ کہ پھر بھی وہ زبان لٹکائے ہاپتا رہے گا. تو اصل میں آپ دیکھیں گے حرص و طمع کی علامت ہے کتا, اور کتا چاہے پالتو ہی کتا کیوں نہ ہو, وہ کبھی بھی صراط مستقیم پر گردن اٹھا کر نہیں چلتا, ٹیڑھا میڑھا ادھر ادھر چلے گا. پھر اس کی رہنما اس کی آنکھیں نہیں ہوتی, اس کی ناک ہوتی ہے, شہوت خواہش, اور بس سونگتا جائے گا ہر چیز. پیٹ کتنا بھی بھرا ہوا ہو جو ہے ہر چیز کو جا کر سونگے گا کہ شاید اس میں کوئی جو ہے اس کی مطلب کی چیز آ جائے. ہڈی وڈی ملتی ہے تو اسے چھپا دیتا ہے کھود کر زمین کے اندر, یعنی لالچ اس کا تمام ختم ہی نہیں ہوتی. اسی طرح ہمیشہ اپنی زبان جو ہے لٹکائے رکھتا ہے اور جو ہے رال ٹپکتی رہتی ہے اس کی. تو اللہ تعالیٰ یہ بدترین مثال دے رہے ہیں. فرمایا ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا, فرمایا ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا, اور یہی مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو. تو ایک وہ شخص جو شیطان جس کے پیچھے پڑ جائے, اور جو پھر اپنی روحانی تقاضے بھلا کر محض حیوان بن کر رہے, وہ کتے کی طرح ہے. اور یہی مثال اللہ نے ایسی قوم کے لیے بیان کی. اب میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں, سن 2000 واشنگٹن پوسٹ, اس نے ایک کارٹون لگایا تھا, اور کارٹون کیا تھا, ایک امریکن فوجی ہے جو ایک کتے کے سر پر ہاتھ پھیر رہا ہے اور کہہ رہا ہے گڈ بوائے گو اینڈ گیٹ اسامہ, یہ اچھے بچے شاباش جا کے اسامہ کو پکڑ کر دو. اور آپ کو پتا ہے کتے پر کیا لکھا ہوا ہے؟ کتے پر لکھا ہوا ہے پاکستان. تو یہ کون سی قوم ہے جس کی مثال یہ ہمارے دوست ہیں, ہمارے وزراء اور حکمران کہتے رہے کہ کتا تو انگریزوں کے ہاں بہت پسندیدہ جانور ہوتا ہے, وہ ان کا فیملی فرینڈ ہوتا ہے, وہ ان کا فیملی کا حصہ ہوتا ہے. اب جو بھی آپ کہتے رہے, لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ قومیں جو روحانی تقاضوں کو چھوڑ کر اور صرف زمینی میں گڑتی رہتی ہیں اور حیوان بن کر زندہ رہتی ہیں, ان کی مثال پہ اس بدترین کتے کی طرح ہوتی ہے. تو وہ ہمارے دوستوں نے مثال ہماری صحیح دکھائی ہے وہاں, اللہ ہمیں اس سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا فقصص القصص, پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سنا دیجئے قصے, لعلہم یتفکرون, تاکہ وہ غور و فکر کریں. فرمایا سا مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا, بہت بری ہے مثال اس قوم کی کہ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو. وانفسہم کانوا یظلمون, اور اپنے ہی اوپر وہ ظلم کرتے رہے. آپ دیکھیں پاکستان کو کیا نشانی اللہ نے نہیں دی, یعنی مدینہ کے بعد جو ہجرت ہوئی ہے خالص اسلام کے لیے وہ یہ ہجرت ہوئی تھی. دار الحجرہ ایک مدینہ ہے, اور دوسرا مدینہ کے بعد جو دوسرا دار الحجرہ بنا تھا وہ یہ پاکستان بنا. 6 لاکھ لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی تھیں, ہزاروں ماؤں بہنوں نے عصمتیں قربان کی تھی اس ملک کے لیے, اور لوگوں کو یہی توقع تھی کہ یہ ملک وہ ہوگا جہاں اسلام غالب کیا جائے گا, جہاں اللہ کی مرضی کے مطابق جو ہے زندگی گزاری. اور وہ کون سا مہینہ تھا؟ رمضان کا مہینہ. اور کون سی شب تھی؟ ستائیسویں شب, جب اللہ تعالیٰ نے ساری برکات جمع کر دی. پھر کیا نہیں ہے پاکستان میں؟ کاربن سے لے کر یورینیم تک کون سی دھات ہے جو اس ملک میں نہ ہو؟ چاروں موسم اس ملک میں ہیں, گلستان بھی ہیں اور ریگستان بھی ہیں اور پہاڑ بھی ہیں اور جو ہے آپ دیکھیں دریا بھی ہے اور سمندر بھی ہے. کیا چیز ہے جو اس ملک کے پاس نہیں؟ لیکن ہم نے جو ہے اللہ کا شکر نہیں کیا, اللہ کی ان تمام نعمتوں کی ناشکری کی, اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق توڑا. تو یہ عملی تکذیب ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے. ابھی موقع ہے, آگے تسلی رسول ہے. فرمایا من یهد اللہ فہو المهتدی, اور جسے راہ پر لے آئے اللہ تو وہی سیدھے راستے پر. ومن یضلل, اور جسے وہ اللہ ہی بہکا دے, فاولئک هم الخاسرون, پس وہی لوگ نقصان اٹھانے والے. لیکن اللہ کسے ہدایت دیتا ہے؟ جو ہدایت کو طلب کرتا ہے. اللہ کسے بہکاتا ہے؟ جو گناہ فسق فجور کفر اور شرک کو پسند کرتا ہے, تو اللہ اسی کو گمراہ فرماتا ہے. تو فرمایا وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَا كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ. اب یہ روحانی تقاضوں سے غفلت کا انجام کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اور ہم نے بنا دیا ہے, پیدا کر دیا ہے جہنم کے لیے بہت سے جنوں اور انسانوں کو. اب یہ کون سے انسان ہیں جو جہنم واصل ہونے والے ہیں؟ فرمایا لَهُمْ قُلُوبُ اللَّهِ يَفْقَهُونَ بِهَا, ان کے دل ہیں مگر ان سے سوچتے نہیں, غور ہی نہیں کرتے کیوں پیدا کیے گئے ہیں, کائنات کیوں بنائی گئی ہے, زندگی کے بعد کہاں جانا ہے, اصل کامیاب کون ہے, کچھ نہیں سوچتے. فرمایا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں. لیکن دنیا تو سب نظر آ رہی ہے لیکن سیدھا راستہ نظر نہیں آتا ان آنکھوں سے. فرمایا وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, ان کے کان ہیں مگر ان سے سنتے نہیں, حق بات اور صحیح بات وہ انہیں سنائی نہیں دیتی. اولئک کالانعام, فرمایا کہ یہ لوگ چوپایوں کی مانند ہیں. بل ہم ازل, بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. چوپایوں کو تو اللہ نے روح ہی نہیں دی, انہیں تو اللہ نے روح دی تھی, پھر بھی یہ روح کے تقاضوں سے جو بے بہرے ہیں, تو یہ تو چوپایوں سے بھی بدتر ہیں. اولئک ہم الغافرون, اور یہ انجام کیوں ہوا؟ کہ یہی لوگ اللہ سے, آخرت سے, دین سے غافل ہیں. تو یہ غفلت ہے جو انسان کو حیوان بنا دیتی ہے, بلکہ حیوان سے بھی بدتر. آگے پھر نجات کی راہ دکھائی جا رہی ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, بس اللہ ہی کے ہیں سب اچھے نام. فَدْعُوهُ بِهَا, بس اس اللہ کو پکارو ان ناموں سے. قرآن احادیث سے ہمیں 99 نام اللہ کے پتہ چلتے ہیں, ہمیں ان ناموں سے اللہ کو یاد کرنا چاہیے. وَذَرُوا الَّذِينَ, اور چھوڑ دو ان لوگوں کو. يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, جو ہے وہ تیڑ پیدا کرتے ہیں اللہ کے جو ہے ناموں میں. تو اس سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ کے نامناسب نام رکھنا, جیسے معاذ اللہ یہودیوں نے کہا تھا ان اللہ فقیر, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, کہ اللہ تو فقیر ہے معاذ اللہ. اسی طرح انہوں نے کہا تھا ید اللہ مغلولہ, اللہ کا ہاتھ تو تنگ ہے معاذ اللہ, جبکہ اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں, جیسے جاتا ہے خرچ کرتا ہے, تو اللہ کے ہاتھ کہاں سے تنگ ہونے لگے. تو اللہ کے اس طرح کے نام رکھ دینا. بعض لوگ جو ہے وہ اسی طرح, دوسرا اللہ کے ناموں میں تیر سے مراد یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے علاوہ اللہ کے کچھ اور نام رکھ دیں. قرآن و حدیث میں جو نام ہیں انہی سے جو ہے اللہ کو پکارنا چاہیے. بعض لوگ سخی نام رکھ دیتے ہیں, طبیب نام رکھ دیتے ہیں, بعض لوگ جو ہے وہ لیلا اور مجنو کے الفاظ بھی اللہ کے لیے استعمال کر لیتے ہیں معاذ اللہ. تو بچنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کے جو اچھے نام ہیں جنہیں اللہ نے خود ذکر فرمایا ہے, ہمیں انہی ناموں تک رہنا چاہیے. اسی طرح نمبر تین یہ کہ غیر اللہ کے لیے استعمال کرنا, اللہ کے نام ہے وہ کسی اور کے لیے منسوخ کر دینا. اور پھر نمبر چار یہ کہ جادو کے لیے ناموں کا استعمال کرنا, بہت ہی غلط بات. اور نمبر پانچ کسی نام کو نامناسب سمجھ کر چھوڑ دینا, ذوالانتقام, اللہ بہت انتقام لینے والا ہے, ہم سمجھے یہ نامناسب جو چھوڑ دیں, یہ بھی ناموں میں الحاد ہے. بھائی اللہ نے اپنے لیے جو نام پسند کیے ہمیں انہیں قبول کر کے ان کو استعمال کرنا چاہیے. اور پھر یہ کہ صرف ایک ہی قسم کے ناموں کو سامنے رکھنا, کہ اللہ بڑا رحیم ہے, بڑا غفور ہے, بڑا ستار ہے, وہ بھول جانا کہ اللہ سریع الحساب ہے, ذوالانتقام ہے, انتقام لینے والا, اور شدید العقاب ہے, بہت شدید عذاب دینے والا. تو سب جو ہے یہ چیزیں یاد رکھنی چاہیے. اسی طرح فرمایا سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, ہم جلدی سزا دیں گے انہیں ان کاموں کی جو وہ کرتے رہے. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا, اور ان میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا, امت یہدون بالحق, تو ایک جماعت وہ ہے جو قائم رہتی ہے حق پر, جسے جو ہدایت پاتی حق کی. وَبِهِ عَدِلُونَ, اور اسی کے مطابق وہ فیصلے کرتے ہیں. آگے درس عبرت آ رہا ہے اور مجرمین کے احوال ذکر ہو رہے. والذین کذبوا بآیاتنا, اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو. سنستدرجہم, تو ہم بتدریج انہیں پکڑ لیں گے, یعنی اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ انہیں گھیر گھیر کے جہنم تک لے جا رہے ہیں. فما من حیث لا یعلمون, وہاں سے جہاں وہ جانتے بھی نہیں. وہ اس کائنات سے کہاں بھاگ کر جا سکتے ہو, اور تم جو جرائم کر رہے ہو, اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہو, تو دھیرے دھیرے بتدریج جہنم کی طرف بڑھتے جا رہے ہو. وہ املی لہوں, اور ہم ڈھیل اور میں ڈھیل دیتا ہوں انہیں. ان قیدی متین, اور بے شک میری تدبیر بہت زبردست ہے. آگے اس بات رسالت, علم یتفکرو, کیا نہیں غور کیا انہوں نے. ما بصاحبہم من جنہ, کہ نہیں ان کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مجنون. جنہ کہتے ہیں جس کا معاذ اللہ دماغی توازن ختم ہو گیا, یا پھر جس پر جن سوار ہو گیا. تو ان دونوں معنوں میں مجنون بولا جاتا تھا, یہ یا تو جس پر جن سوار ہو گیا یا جس کا ذہنی توازن صحیح نہیں رہا. اور یہ الزام لگاتے تھے مشرکین کہ بھئی یہ تنہائی پسند ہے, کئی کئی رات دن کے لیے غار حرا چلے جاتے تھے, اب غار میں اکیلے رہتے تھے, پتہ نہیں کوئی جن سوار ہو گیا معاذ اللہ, یا پھر دماغی توازن صحیح نہیں رہا, تو یہ الزام لگاتے تھے. تو فرمایا کہ ذرا غور تو کرو, کیا ایسے ہوتے ہیں مجنون؟ کبھی دیکھا ہے مجنون کو؟ اور یہ دیکھو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا سیرت اور کردار دیکھو, اور کیسے تم کہہ سکتے ہو ان پہ ایسی باتیں. ان ہوا الا نذیر مبین, لیکن وہ ہیں کیا؟ کھلم کھلا خبردار کرنے والے. اولم ينظروا, کیا نہیں غور کیا انہوں نے. فی ملکوت السماوات والارض, یعنی عجائبات میں آسمانوں اور زمین کے. یہ چاند سورج ستارے دیکھو کیسے اللہ نے بنا دیے, بادل دیکھو آسمان پر, اور بڑی بڑی گیلیکسیز دیکھو, بلیک ہولز دیکھو, کیا بڑی بڑی عجائبات ہیں جو اللہ نے بنا دی. تو فرمایا وما خلق اللہ من شیء, اور جو کچھ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ہر شے میں سے. وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم, اور یہ کہ شاید قریب ہی آ گئی ان کی اجل, ان کا موت کا وقت. یہ حدیث بعدہ یؤمنون, اب کس بات پر وہ اس قرآن کے بعد ایمان لائیں گے؟ اب سب کچھ کھول کر اللہ نے بیان کر دیا, اب مزید کس کے منتظر؟ اب تو ایک ہی چیز رہ گئی کہ یہ جو غیب کا پردہ یہ بھی ہٹ جائے, اور پھر تم اپنی آنکھوں ہی سے فرشتوں کو دیکھ لو اور جنت جہنم کو دیکھ لو. یہ کب ہو جائے گا؟ یہ قیامت کے دن یہ بھی ہو جائے گا, لیکن اس وقت ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوگا. کٹر سے کٹر کافر مومن ہوگا, یعنی ایمان کے حوالے سے ایمان لے آئے گا, لیکن وہ ایمان قابل قبول نہیں ہے. ابھی موقع ہے ایمان لانے کا. آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. من یضلل اللہ فلا ہادی لہ, اور جسے گمراہ کر دے اللہ, نہیں کوئی اسے راہ دکھا سکتا. ویذروہم فی طغیانہم یعمہون, اور وہ نہیں چھوڑ دیتا ہے ان کی سرکشی میں کہ وہ جو ہے وہ آگے پھر, اور وہ نہیں چھوڑ دیتا ہے ان کی سرکشی میں کہ بہکے چلے جائیں. آگے ایک سوال کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس کا جواب دیا جا رہا ہے. یسألونک عن الساعۃ, اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں. قیامت کے لیے دو الفاظ آتے ہیں, القیامہ و الساعۃ. القیامہ ہم دونوں کے لیے اردو میں قیامت کہتے ہیں, الساعۃ وہ دن ہے جسے ہم ڈومز ڈے کہتے ہیں, دا ڈے آف ڈسٹرکشن, جب یہ پوری کائنات درہم برہم کر دی جائے گی. اور القیامہ کہتے ہیں دوبارہ قائم کرنا, تو اس کے لیے انگریزی میں آتا ہے دا ڈے آف ریزریکشن, جب انسانوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا, جنوں کو بھی اور اسی طرح باقی جانداروں کو بھی دوبارہ زندہ کیے جانے والا دن. تو لوگ پوچھتے ہیں وہ قیامت کا دن, دا ڈے آف ڈسٹرکشن, جب یہ سب ختم ہو جائے گا وہ کب آئے گا. ایانا مرساہا, کہ کب ہوگا اس کا قائم ہونا. اب یہاں پر جو ہے وہ سات وجوہات بیان ہو رہی ہیں کہ یہ علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے, کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا اللہ کے علاوہ. نمبر ایک, قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے, انما علمها عند ربی, بے شک اس کا علم تو صرف اور صرف میرے رب کے پاس ہے. نمبر دو فرمایا, لا یجلیها لوقتها الا هو, اور نہیں ظاہر کرے گا اس کو اس کے وقت کو سوائے اسی کے, تو کوئی معلوم نہیں کر سکتا, اللہ ہی اسے ظاہر کر دے تو جو ہے ہوگا, اور وہ بھی قیامت کے وقت ہوگا. نہ فرشتوں کو علم ہے, نہ انبیاء کو علم ہے, نہ رسولوں کو علم ہے, نہ اور کسی کو علم ہے, صرف اور صرف اللہ کو پتا ہے کہ قیامت کب آنی ہے. اور نمبر تین, ثقلت فی السماوات والارض, اور وہ بڑا بھاری حادثہ ہوگا اہل آسمان کے لیے بھی اہل زمین کے لیے بھی. لا تعتیکم الا بغتہ, اور وہ قیامت نہیں آئے گی مگر اچانک, اور حدیث میں آتا ہے کچھ لوگ کھانا کھا رہے ہوں گے، کچھ اپنے کام میں لگے ہوئے ہوں گے، کچھ کھیل کود رہے ہوں گے، اچانک قیامت جو ہے وہ اس کا دن آ جائے گا۔ بعض لوگ وہ حدیث لاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت جو ہے جمعے کے دن قائم ہوگی، تو یہ قیامت الیوم القیامہ جمعے کے دن ہوگا۔ یہ کون سا دن ہے؟ جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یوم الساعہ کا کسی کو پتہ نہیں، یوم الساعہ ہے جب سب پر موت طاری کر دی جائے گی، اس کے لیے کوئی دن طے نہیں ہے۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ ابھی جمعہ دور ہے، کم سے کم چار دن تو قیامت نہیں آتی، یہ معاملہ نہیں۔ وہ تو دوبارہ اٹھانے والے دن جو ہے وہ جمعے کا ہوگا۔ اسی طرح جو ہے فرمایا نمبر چار، یس آلون کا کاننا کا، اے نبی وہ آپ سے پوچھتے ہیں گویا کہ حفیع نانا، گویا کہ آپ اس کی جستجو میں لگے ہوئے۔ اور پانچویں بات آ رہی ہے، کل انما علمها عند اللہ، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اس قیامت کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ اس بات کو نہیں جانتے۔ اور چھٹی دلیل آ رہی ہے، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے نبی کہہ دیجئے کہ میں نہیں جو ہے وہ مجھے اختیار اپنے لیے بھی کسی فائدے اور نقصان سے بچنے کا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ ہی چاہے۔ اگر مجھے ایسے ہی غیب کی خبریں ہوتی میں سارا نفع جمع کر لیتا اپنے لیے، سارے شر سے بچ جاتا، مجھے پتہ ہوتا کل کیا ہو رہا ہے، پرسوں کیا ہو رہا ہے، مجھے پتہ ہوتا قیامت کب آئے گی، تو بھائی مجھے کچھ نہیں معلوم، بس اتنا ہی جتنا اللہ چاہے۔ اسی طرح ساتویں دلیل، ولو کنت عالم الغیب، اور نبی کہہ دیجئے کہ اگر میں جانتا غیب کو، لستکثرت من الخیر، تو حاصل کر لیتا بہت سی بھلائیاں، وما مسنی السوء، اور نہیں پہنچتی مجھے کوئی بھی تکلیف، مجھے اگر غیب معلوم ہی ہوتا، سارے خیر کے کام جمع کر لیتا اور ہر برائی سے ہر نقصان سے بچ جاتا۔ اب رسول کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا ان انا الا نذیر و بشیر، اے نبی کہہ دیجئے کہ بے شک میں تو نہیں ہوں مگر خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا، جو گناہگار نافرمان ہیں انہیں خبردار کرنے والا، جو ایمان والے نیکوکار ہیں انہیں خوشخبری دینے والا، لقومی یؤمنون، اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ تو جو مانے ہی نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول، تو نہ وہ خبردار ہوتے ہیں اور نہ وہ انہیں ان کے لیے کوئی خوشخبری جو ہے اس طرح ہے۔ آگے پھر آیات 189 سے 190 تک انسان کی ناشکری کا ذکر ہے۔ پہلی آیت میں تو شکر کا ذکر آ رہا ہے، اور جو ہے دوسری آیت جو ہے اس میں اللہ کی ناشکری اور شکر کا ذکر، شرک کا ذکر ہے۔ فرمایا ہو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے۔ لیکن یہاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک جان سے مراد آدم علیہ السلام نے، یعنی تمہیں ایک مرد سے جو ہے وہ اللہ نے پیدا کر دیا، یعنی ایک باپ سے یا جو ہے ایک ماں سے۔ آگے ذکر آ رہا ہے، وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور بنائی اس سے اس کی بیوی، لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ وہ آرام پائے اس کے پاس، فَلَمَّا تَغَشَّهَا، پھر جب وہ مرد ڈھانپ لیتا ہے خاتون کو، حملت حملاً خفیفہ، تو وہ خاتون حاملہ ہو جاتی ہیں ایک بہت ہلکے سے حمل کے ساتھ، فمرت بھی، پھر وہ چلتی پھرتی ہیں اسے لیے ہوئے، فلما اسخلت، پھر جب وہ حمل بھاری ہو جاتا ہے، یعنی شروع میں تو خاتون کو خود نہیں پتہ ہوتا وہ حملہ، اتنا خفیف سا حمل ہوتا ہے، اور پھر جب وہ ذرا بھاری ہوتا ہے تو پھر اندازہ ہوتا ہے خاتون کو کہ میں حملہ ہوں، دعو اللہ ربہما، تو پھر وہ دونوں کرتے ہیں دعا اپنے رب سے، لئن آتیتنا صالحا، کہ اگر اے اللہ آپ نے ہمیں عطا فرمایا تندرست بچہ، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور ہوں گے شکر گزاروں میں سے، فلما آتاہما صالحا، پھر جب اللہ نے عطا کر دیا انہیں تندرست بچہ، جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، تو بنا لیا انہوں نے اس اللہ کے شریک اس میں جو اس اللہ نے انہیں عطا کیا تھا۔ تو اب شکر اللہ کا نہیں کر رہے، شکر جو ہے دوسروں کا کر رہے ہیں، کسی بت کا شکر ہو رہا ہے، کسی مزار پر جو ہے وہ شکرانے چڑھائے جا رہے ہیں، لیکن دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ دعا اسی سے کرتے تھے، لیکن دعا کے نتیجے میں جب نعمت مل گئی تو شکر غیر اللہ کا کرتے۔ تو فرمایا فتعال اللہ عما یشرکون، اللہ بہت بلند و برتر ہے اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں۔ اس لیے یہاں حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے شرک نہیں کیا۔ تو یہاں شروع کی آیت میں جو ذکر ہے وہ محض ایک مرد ایک عورت کا ہے، اور جو ایک بچے کی دعا کر رہے ہیں اور جب اللہ نے بچہ دے دیا تو پھر انہوں نے ناشکری کی. اسی طرح در منصور, یہ بھی ایک تفسیر ہے, اس میں لکھا ہے کہ ان آیات کا اول حصہ شکر ہے اور آخری حصہ مسئلہ ہے بعد والوں کا. تو یہ انبیاء ایسے نہیں تھے, نیک لوگ ایسے نہیں تھے, بعد میں جو ناخلف لوگ آئے انہوں نے پھر یہ طریقے نکالے ہیں کہ ناشکری کرتے رہے اور شرک کرتے رہے اللہ کے ساتھ. آگے پھر جو ہے وہ اب کئی آیات آ رہی ہیں, آیت نمبر 191 سے 198 تک, جس میں معبودان باطل کی بے بسی کا ذکر فرمایا جا رہا ہے. فرمایا ایشرکون ما لا یخلق شیئا, کیا وہ شریک ٹھہراتے اللہ کا انہیں جو نہیں پیدا کرتے کوئی ایک چیز بھی, وہم یخلقون, اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں, وہ خود مخلوق ہیں, ان کی مخلوق کیا ہوگی. کوئی بھی مشرک ایسا نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ بھئی یہ ہمارے بت نے پیدا کیا ہے, وہ سب مانتے ہیں کہ بھئی اللہ ہی نے پیدا کیا. جتنی بھی مخلوقات اس کائنات میں سب اللہ کی تخلیق ہے, اور بلکہ جنہیں وہ اللہ کے برابر بٹھا رہے ہیں, کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے, کوئی چاند کی, کوئی پہاڑ کی, کوئی دریا کی, یہ خود اللہ کی مخلوقات, انہیں خود اللہ نے پیدا کیا. فرمایا ولا یستطیعون لہم نصرا, اور نہ تو وہ استطاعت رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کر سکیں, یہ جو اللہ کے برابر جنہیں بٹھا رہے ہو ان میں طاقت نہیں ہے کہ تمہاری مدد کر سکے. ولا انفسہم ینصرون, بلکہ وہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى, اور اگر تم بلاؤ انہیں سیدھے راستے پر, لا يَتَّبِعُوكُمْ, تو وہ نہیں پیروی کر سکیں گے تمہاری. سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ, برابر تمہارے لیے خواہ تم انہیں بلاؤ, اَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ, یا تم خاموش رہو. بھئی یہ پتھر کے بت, یہ تو تمہاری کیا سنیں گے, تم پکارتے رہو, کچھ کرتے رہو, خاموش رہو, انہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ پتھر ہے, وہ پتھر پتھر ہی رہے گا. اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے جانے والوں کی حقیقت اللہ تعالیٰ کھول رہے ہیں کہ یقیناً جنہیں تم پکارتے ہو اس اللہ کے سوا, عبادن امثالکم, وہ تمہاری طرح کے حقیر بندے. فدعوہم فلیستجیبوا لکم, اب ذرا پکارو انہیں پھر وہ دیکھیں تمہاری پکار کا کیا جواب دیتے ہیں. بھائی وہ تو گمسم ہیں, ان تک تمہاری پکار ہی نہیں پہنچ رہی, تمہاری طرح کی مخلوق ہیں, اللہ کے عاجز حقیر غلام اور مخلوق ہیں. فرمایا ان کنتم صادقین, اگر تم اتنے ہی سچے ہو تو ذرا پکارو اپنے ان باطل معبودوں کو اور دیکھو وہ کیا جواب دیتے ہیں, کوئی جواب نہیں دے سکتے. آگے بتوں کی لاچارگی کا ذکر, الہم ارجل یمشون بہا, کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چل سکتے ہیں. ام لہم ایدی یبتشون بہا, کیا ان کے ہاتھ بھی ہیں جن سے وہ کچھ پکڑ سکے. ام لہم اعین یبصرون بہا, کیا ان کی آنکھیں بھی ہیں جن سے دیکھ سکے. ام لہم آذان یسمعون بہا, کیا ان کے کان بھی ہیں جن سے سن سکیں. تم نے پتھر کے اوپر جو ہتھوڑا چلا چلا کے آنکھ بنا دی, تو کیا اس سے نظر بھی آ رہا ہے, اسے کان بنا دیا بت کا, بھئی وہ سن بھی رہا ہے کیا, سننے کی صلاحیت بھی ہے, ہاتھ بنا دیا کوئی چیز پکڑ بھی سکتا ہے, وہ حلوہ آگے رکھا ہے وہ تک تو اٹھا نہیں سکتا, اور پاؤں جو بنا دی ہیں تم نے ان سے چل کہاں سکتا ہے وہ. تو یہ تو بالکل ہی ان کا یعنی بے بسی جو ہے بتوں کی وہ اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے. قل ادعوا شرکاءکم, اے نبی کہہ دیجئے بلا لو اپنے معبودوں کو. ثم کیدونی فلا تنظرون, پھر چلو داؤ مجھ پر جو تم چل سکو, اور مجھے مہلت بھی نہ دو, کچھ نہیں کر سکتے یہ تمہارے باطل معبود, ان میں کوئی دم نہیں ہے, ان میں کوئی صلاحیت نہیں ہے, حقیر بے جان اور جو ہے یہ ہستیاں. اسی طرح اللہ کن کا دوست ہے آگے بیان ہو رہا ہے, ان ولی اللہ الذین نزل الکتاب, بے شک میرا حمایتی تو اللہ ہے جس نے نازل کی یہ کتاب, یہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلایا جا رہا ہے. وہو یتولی الصالحین, اور وہ تو کار ساز ہے, مددگار ہے نیکوکاروں کا, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیکوکاروں میں شامل فرمائے. غیر اللہ کی بے بسی دوبارہ واضح کی جا رہی ہے. والذین تدعون من دونہ, اور جن کو تم پکارتے ہو اس اللہ کے سوا, لا یستطیعون نصرکم, وہ استطاعت نہیں رکھتے تمہاری مدد کی. ولا انفسہم ینصرون, نہ وہ اپنی خود مدد کر سکتے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى, اور اگر تم بلاؤ انہیں سیدھے راستے کی طرف, لا يسمعوا, تو وہ سنیں گے ہی نہیں, انہیں آواز ہی نہیں جائے گی. وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ, اور تم تو خیال کرتے ہو کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں, وہ بت کی آنکھ تم نے بنائی ہوئی وہ سامنے دیکھ رہی ہے, تم سامنے بیٹھ گئے ہو, تمہیں تو خیال ہو رہا ہے کہ یہ تمہیں دیکھ رہے ہیں. وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے, انہیں کیا نظر آئے گا, وہ اس قابل ہی نہیں ہے. آگے پھر آداب تبلیغ آ رہے ہیں اور دائی کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں. دیکھیں ایک مسلمان صرف اور خصوصاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ذاتی نیکی کافی نہیں ہے آخرت کے لیے، بلکہ اسے دعوت و تبلیغ کا، اللہ کے دین کے غلبے کا یہ سارا کام اسے کرنا ہے۔ چنانچہ یہاں ساتھ ساتھ آداب بیان ہو رہے ہیں، فرمایا خذ الاف، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختیار فرمائیے درگزر۔ تو ایک ایک بات میں روک ٹوک پسندیدہ نہیں، چھوٹی باتوں سے درگزر کرنا چاہیے، ہاں جو بڑی اور شریعت کے خلاف ورزیاں ان پر پھر لوگوں کو سمجھانا چاہیے۔ نمبر دو، وامر بالعرف، اور حکم دیجئے بھلائی کا، نیکی کا۔ نمبر تین، وعارض عن الجاہلی، اور اعراض فرمائیے جذباتی لوگوں سے، یہ سمجھنے والے نہیں ہیں، جاہل ہیں اور یہ محض بحث مباحثہ کرتے ہیں۔ اور نمبر چار، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر پہنچی جائے آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی چوک، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی پناہ اختیار کیجئے، اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور یہ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک صلاحیت دیتے ہیں کہ جیسے ہی شیطان انہیں اکساتا ہے فوراً انہیں خیال آ جاتا ہے کہ ہم گناہ کی طرف جا رہے ہیں، اور پھر بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ تعوذ پڑھا جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ ہم پناہ پکڑتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اور جسے اللہ پناہ دیتے اس کا کون بال بیکا کر سکتا ہے۔ وہی انداز ہے جیسے چھوٹا بچہ جب گھبراتا ہے، ڈر جاتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے، تو دوڑ کے ماں کی گود میں چھپ جاتا ہے۔ باقی کام کس کا ہوتا ہے؟ وہ ماں کا ہوتا ہے، وہ بس آ کے بے فکر ہو جاتا ہے، اس کا کام ہے ماں کی گود تک پہنچنا۔ اسی طرح ہمارا کام ہے رب تک پہنچنا، رب کو پکارنا، باقی کام اللہ کا ہے، جو خلوص سے پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بچاتا ہے۔ آگے جو ہے اب اولیاء الرحمن کی علامت بیان ہو رہی ہے، ان الذین اتقوا، اور یقیناً وہ لوگ جو ڈرتے رہتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اذا مسہم طائف من الشیطان، اور جب بھی پہنچتی انہیں شیطان کی طرف سے کوئی چوک، کوئی وسوسہ، تذکروا، تو وہ چونک جاتے ہیں، فاذا ہم مبصرون، اور پھر انہیں سب کچھ دکھائی دینے لگتا ہے، محسوس ہو جاتا ہے میں گناہ کی طرف جا رہا ہوں۔ فرمایا، اور پھر آگے جو ہے وہ اولیاء شیطان کی علامت بھی بیان ہو رہی، وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اور وہ جو شیاطین کے بھائی ہوتے ہیں انہیں وہ شیاطین کھینچے لیے جاتے ہیں گمراہی میں، ثُمَّ لَا يُخْسِرُونَ، پھر وہ کوئی کمی نہیں کرتے، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم غلط کر رہے ہیں، غلط در غلط در غلط در غلط، اور وہ کرتے ہی جاتے ہیں گناہ در گناہ در گناہ در گناہ، اور احساس ہی نہیں ہوتا ہم گناہ کر رہے ہیں۔ لیکن جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں تو شیطان جیسے ہی انہیں وغلاتا ہے انہیں فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ یہ گناہ کی طرف جا رہا ہوں، اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، انہیں نظر آنے لگتا ہے کہ یہ راستہ صحیح نہیں، اور پھر وہ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، اور جو اللہ سے پناہ مانگے اللہ انہیں بچاتے ہیں۔ آگے فرمائشی معجزے کا ذکر آ رہا ہے، وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، اور جب نہ لائیں آپ ان کے پاس کوئی معجزہ، قَالُوا لَوْ لَاجْتَبَیْتَهَا، تو وہ کہتے ہیں کیوں نہ جو ہے وہ اس نے بنا لیا ہے، کیوں نہ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے اس کا جواب دیا، یعنی مطالبہ جو کر رہے ہیں یہ معجزے کا، اس کا جواب کیوں نہیں دیا انہوں نے۔ قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی، اے نبی یقیناً آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف پیروی کرتا ہوں اس کی جو وحی فرمائی ہے میری طرف میرے رب نے، اور یہ وحی کیا ہے؟ ترغیب الی القرآن، ترغیب الی الوحی، ھذا بصائر من ربکم، اور یہ عقلی دلائل ہیں تمہارے رب کی طرف سے، آنکھیں کھول دینے والے دلائل ہیں اللہ کی طرف سے، وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ جو ایمان لانے والے ہیں۔ آخر میں پھر قرآن کی سماعت کے آداب بیان ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ، اور جب پڑھا جائے قرآن، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو پھر غور سے سنا کرو، کان لگا کر سنا کرو اسے، وان سے تو، اور چپ رہا کرو، آپس میں باتیں نہ کیا کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ عموماً ہے، خصوصاً جیسے یہ محفل ہے، اسی طرح نماز کے اندر حکم ہے۔ ایک ہمیں روایت ملتی ہے، امام قرطبی نے اسے نقل کیا، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ شروع دنوں میں نماز کے دوران سلام کا جواب دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہو گئی اور پھر نماز کے دوران گفتگو کرنے سے روک دیا گیا۔ آگے پھر آداب ذکر الہی کا بیان آ رہا ہے، آداب قرآن کے بعد آداب ذکر الہی، سب سے بڑا ذکر الہی کیا ہے؟ وہ خود قرآن ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے اپنے رب کو جی ہی جی میں، تضرعاً و خیفہ، اور گڑ گڑاتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے، ودون الجہر من القول، اور نہ کہ بہت زور سے آواز نکالتے ہوئے۔ تو پسندیدہ یہ کہ آہستہ آواز سے اللہ کا ذکر کیا جائے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ بس آواز اتنی ہو کہ اپنے کان سن لیں، چیخ چیخ کر بلند آواز سے جو ہے یہ پسندیدہ نہیں۔ فرمایا بالغدو والآصال، اور صبح اور شام یعنی دوام ہو ذکر میں، یعنی بس نماز پڑھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا اور ایسے غائب ہوئے کہ پھر تو یاد ہی نہیں آئی اللہ کی، نہیں، بلکہ مسلسل وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ نماز ہی میں نہیں، دکان پر بھی اللہ یاد رہتا ہے، گھر پر بھی اللہ یاد رہتا ہے۔ فرمایا ولا تکم من الغافلین، اور نہ رہیے غافلوں میں سے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، تو جو وقت بھی جو لمحہ بھی اللہ سے غفلت میں گزر رہا ہے اصل میں کفر میں گزر رہا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ایک ایک سانس پر اللہ کے دو شکر لازم ہو جاتے ہیں، ایک سانس اندر جانے کا، ایک سانس باہر آنے کا، ایک منٹ میں 17-18 دفعہ ہم سانس لیتے۔ تو آخری آیت اور قرب الہی رکھنے والوں کی کیفیت بیان ہو رہی ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی اپنا قرب عطا فرمائے۔ فرمائے ان الذین عند ربک، بے شک جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں، لا یستکبرون عن عبادتی، وہ تو ہرگز نہیں تکبر کرتے اللہ کی عبادت سے، یا آپ کہیں وہ ہرگز نہیں کتراتے اپنے رب کی عبادت سے، وہ تو اسے اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، وہ اس سے ہرگز نہیں رکتے۔ اور فرمایا ویسبحونہ، اور وہ اس اللہ ہی کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ تسبیح کا لفظ جو بنا ہے سبحا یسبحو تسبیحاً، تسبیح کے لغوی معنی ہوتے ہیں تیرانا، تیرنے کو سبحا کہا جاتا ہے، اور یہ اس کا مطلب تیرانا یعنی کسی کو اس کے مقام پر برقرار رکھنا۔ تو اللہ کی جب تسبیح بیان کی جاتی ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا، اور پاکی ہمارے معنوں میں نہیں جیسے ہمارے کپڑوں پر غلاظت لگ جائے تو ہم کہتے ہیں ناپاک ہو گیا، بلکہ اللہ کی پاکی ان معنوں میں کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر خامی سے، ہر کجی سے، ہر کمزوری سے پاک ہے، یہ اعلان کرنا، یہ اللہ کی تسبیح کہلاتا ہے۔ اور ہم کیا ہوتا ہے کہ ہر خیر، ہر بھلائی، ہر خوبی اللہ کے اندر ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التسبیح نصف المیزان والحمد للہ یملاؤہ، کہ یہ اللہ کی تسبیح بیان کرنا کہ اللہ ہر کمی سے پاک ہے، یہ اللہ کی معرفت کے ترازو کو آدھا مٹ دیتا ہے۔ اور پھر الحمد للہ کہنا کہ کل شکر، کل تعریف اللہ کے اندر ہے، یہ اللہ کی معرفت کے ترازو کو مکمل کر دیتا ہے۔ تو ہر کمی اللہ میں نہیں ہے، اللہ ہر کمی سے پاک ہے اور ہر خیر اللہ کے اندر ہے، اس طرح اللہ کی معرفت مکمل ہو جاتی ہے۔ فرمایا ولہ یسجدون، اور اس اللہ ہی کو وہ سجدہ کرتے ہیں، سجدے کے ایک معنی عاجزی اور انکساری کے ہوتے ہیں، یعنی جو بندہ ہے اس کے لیے زیب نہیں دیتا کہ وہ تکبر کرے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الکبر ردائی، تکبر میری چادر، اور جو اس سے مجھ سے چھینتا ہے میں اس کی گردن توڑ کر رکھ دیتا ہوں۔ اسی طرح بخاری شریف کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی پیدا فرمائے، اور یہ جو یہاں صفات آ رہی ہیں قرب الہی رکھنے والوں کی، ہمیں پیدا فرمائے کہ اللہ کی عبادت میں شوق و ذوق ہو، اور مزید یہ کہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے ہوں، عاجزی اختیار کرنے والے ہوں۔ یہ سجدہ ہے تلاوت بھی ہے، تو سجدہ فرما لیجئے، پہلا سجدہ ہے، 14 سجدے جو ہیں اس طرح جو ہے احناف کے نزدیک جو ہے تلاوت کے دوران ہے۔ بسم اللہ اولہ و آخرہ، اگلی سورت سورہ انفال ہے۔ انفال جو ہے نفل کی جمع ہے، نفل کہتے ہیں اضافی چیز، اور اسی کی جمع انفال ہے، اور یہ لفظ بولا جاتا ہے مال غنیمت کے لیے۔ اصل میں سورہ انفال یہ نازل ہوئی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ گئے، اور وہاں سب سے پہلی سورت نازل ہوئی سورہ بقرہ، اس کے بعد نازل ہوئی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد غزوہ بدر ہوا، غزوہ بدر کے فوراً بعد یہ سورہ انفال نازل ہوا۔ تو اس میں اصل میں غزوہ بدر پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا جامع تبصرہ ہے. اور پہلے تو یہ کہ اس سورت کا کچھ تعارف ہو جائے. تو سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کے فوراً بعد سورت نازل ہوئی, اور اس کا جوڑا جو ہے وہ سورہ توبہ ہے جو اس کے ساتھ ہی اگلی سورت ہے. اور اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ ہے غزوہ تبوک, اس کا ذکر آ رہا ہے. تو اول و آخر جمع ہو گئے یہاں. پہلا غزوہ سورہ انفال میں, آخری غزوہ سورہ تبوک میں. اسی طرح اس سورت میں مشرکین عرب پر اللہ کے عذاب کی پہلی قسط یعنی غزوہ بدر کا ذکر آ رہا ہے. اور مزید آپ اس کے مضامین اگر دیکھیں تو 4 مضامین آ رہے ہیں. ایک تو غزوہ بدر کے حالات پر تبصرہ, نمبر 2 یہ پہلا موقع تھا کہ قتال کا معاملہ ہوا تھا, جنگ ہوئی تھی کفار سے, اس لیے قتال کے دوران اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں وہ بیان ہوئے. تو احکام قتال تقریباً 12 احکام ہیں یا قوانین قتال ہیں جو اس صورت میں آ رہے ہیں. اسی طرح یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمان جیتے اور مال غنیمت ہاتھ آیا, تو اس کے بھی احکامات آ رہے ہیں کہ اب یہ مال غنیمت کیسے تقسیم ہوگا. اور 4th اس میں مضمون ہے اول و آخر یعنی بندہ مومن کی صفات. تو یہ جس طرح ایک کوائن کے 2 رخ ہوتے ہیں, اسی طرح بندہ مومن کی ظاہری اور باطنی صفات جو ہے اول و آخر صورت کے آ رہی ہے. اب اس سے پہلے کہ ہم صورت کا مطالعہ کریں, جلدی سے ہم سورہ غزوہ بدر کا ذرا دیکھ لیتے ہیں, تاکہ کیونکہ پوری صورت اسی پس منظر میں اس پر اللہ تعالیٰ کا بھرپور تبصرہ ہے. تو ہم جانتے ہیں کہ جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو مشرکین مکہ آپ کی مخالفت پر اڑ گئے. شروع میں انہوں نے زبانی طنز و استہزاء کا معاملہ کیا, اور زبانی آپ کو جادوگر اور معاذ اللہ پاگل, معاذ اللہ مجنون, اس طرح کا ان کا خیال تھا, کوئی آپ کی بات مانے گا نہیں. لیکن جو ہے آہستہ آہستہ آپ کی دعوت جو ہے وہ بڑھتی گئی, اور خصوصاً ان کے نوجوان اور غلام ایمان لے آئے, اس پر ان کی سختیاں بھی بڑھ گئیں اور انہوں نے تشدد شروع کیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا ہوا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو رو کے رکھو. چنانچہ پورے 13 برس جو مکی دور کے ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کام کیے. نمبر 1 دین کی دعوت, نمبر 2 جن لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا انہیں منظم کیا, ان کی تربیت کی, اور یہ دوسرا اور تیسرا کام. اور 4th کام یہ کہ جنہوں نے آپ کی دعوت کی مخالفت کی, قرآن کی مخالفت کی, آپ نے ان سے صرف صبر کا معاملہ کیا, محض صبر, یہاں تک کہ ہجرت کا حکم آ گیا. اور ہجرت کے دوران سورہ جو ہے وہ حج نازل ہوئی, اور اس میں پھر اجازت دی گئی کہ اب اجازت ہے مسلمانوں کو بدلہ لینے کی اور جنگ کرنے کی. پھر جیسے ہی ہجرت فرما کے آپ مدینہ پہنچے تو سورہ بقرہ نازل ہو گئی, اور ہم آیت نمبر 216 میں حکم قتال پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کتبہ علیکم القتال, تم پر لڑنا فرض کر دیا گیا. چنانچہ آپ نے مدینہ پہنچتے ہی 5 کام کیے. نمبر 1 ایک مرکز کا قیام, چنانچہ مسجد نبوی تعمیر کی گئی جو نہ صرف عبادت گاہ تھی بلکہ آپ کا گھر بھی وہیں تھا. اور اسی طرح دوسرا کام آپ نے یہ کیا کہ تقریباً 100 سوا 100 مہاجر صحابہ آئے تھے مکہ سے اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدینہ, تو آپ ایک ایک مکے سے آئے ہوئے ساتھی کو بلاتے, ایک مدینہ میں رہنے والے صحابی جنہیں انصار کہتے انہیں بلاتے, اور آپ کہتے تم ایک دوسرے کے بھائی ہو. تو یہ اصل میں مواخات کہلاتا ہے, یہ دوسرا کام ہے جو آپ نے کیا. پھر تیسرا کام آپ نے یہ کیا کہ مدینہ میں 2 قبائل آباد تھے, اوس اور خزرج, ان کے کافی لوگ ایمان لے آئے تھے, لیکن مدینہ کے قریب 3 یہودی قبائل تھے, بنو قینقہ, بنو قریظہ, بنو نذیر, اور ان سے اندیشہ تھا کہ مسلمانوں کے خلاف ایڈونچر کریں گے, قریش کے ساتھ مل کر کوئی شرارت نہ کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ ایک معاہدے میں باندھ لیے. معاہدہ یہ تھا کہ باہر سے جب بھی مدینہ پر حملہ ہوگا مسلمان اور یہودی مل کر مدینہ کی حفاظت کریں گے, دفاع کریں گے اور جنگ کریں گے. اس معاہدے کو کہتے ہیں میثاق مدینہ. یہ 3 کام کرنے کے بعد آپ نے 4th کام یہ کیا کہ مکہ سے مدینہ تک جتنے قبائل تھے ان سے ملاقاتیں کی, اور انہیں اس بات پر تیار کیا کہ اگر قریش مکہ مسلمانوں سے لڑیں گے تو یہ قبائل یا تو مسلمانوں کا ساتھ دیں یا پھر کسی کا ساتھ نہ دیں, نیوٹرل رہیں, نہ مسلمانوں کا ساتھ دیں نہ کفار. اسے کہتے ہیں قریش مکہ کا سیاسی مقاطعہ, پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش. اور 5th کام پھر آپ نے یہ کیا کہ چھوٹے چھوٹے فوجی دستے بھیجے جو قریش کے تجارتی قافلے گزرتے تھے, وہ مکہ سے گزرتے تھے, میں آپ کو کل نقشہ دکھایا تھا ریڈ سی کا, اس کے کنارے چلتے چلتے اوپر شام تک جاتے تھے اور مدینہ کے قریب سے گزرنا ہوتا تھا. چنانچہ یہ قافلے جب مدینہ کے قریب سے گزرتے تھے تو چھوٹے چھوٹے دستے صحابہ کرام کے وہ ان قافلوں کا تعاقب کرتے تھے. یہ اصل میں ایک پیغام دے رہے تھے اہل مکہ کو کہ تمہارے تجارتی قافلے اب محفوظ نہیں ہیں، مسلمان جب چاہیں انہیں جو ہے پکڑ سکتے ہیں۔ چنانچہ دو واقعات ایسے ہو گئے جو غزوہ بدر کا جو ہے وہ پس منظر بنے، اور اکثر یہ ہم جانتے نہیں ہیں کیونکہ مستشرقین یا جسے اورینٹلسٹ کہتے ہیں، یہ غیر مسلم لوگ جو اسلام کی اسٹڈی کرتے ہیں پھر مختلف جو ہے اشکالات اس پر اٹھاتے ہیں، انہوں نے ایک اشکال یہ اٹھایا کہ اسلام تلوار سے پھیلا، اور ہم لوگوں نے ڈیفینڈ یہ کیا کہ نہیں اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر بھیجنے کا مقصد وہ نہ جنگ بیان ہو رہا ہے نہ امن بیان ہو رہا ہے، بلکہ آپ کو بھیجنے کا مقصد قرآن میں تین جگہ آیا کہ وہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جب اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جنگ کی ضرورت پڑی آپ نے جنگ کی، اور جب صلح کی ضرورت پڑی آپ نے صلح کی، سیدھی سی بات تھی، دین غالب کرنا یہ اصل میں چل رہا۔ چنانچہ یہ بدر کی لڑائی یہ آفینسو لڑائی، اسے آپ ڈیفینسو نہیں کہہ سکتے، ڈیفینسو آپ کہہ سکتے ہیں غزوہ خندق کو، جسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، غزوہ احد کو کہ مشرکین آئے تھے لڑنے، لیکن غزوہ بدر میں تو ہم باہر نکلے۔ تو یہ اصل میں سانپ کو بل سے نکالنے کا طریقہ ہوتا ہے، وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے اسلام کو نہیں مانتے ان سے کہا جائے کہ بھائی تمہارا غلط نظام نہیں چلے گا، اب اللہ کا نظام غالب ہوگا، اللہ کا حکم غالب ہوگا، تو انہیں کہا جاتا ہے بس اب ہم تمہاری نہیں چلنے دیں گے، تو وہ پھر باطل نظام اٹھ کر آتا ہے لڑنے، اور پھر یہ موقع ہوتا ہے کہ سانپ جیسے ہی بل سے نکلے اس کا سر کچلا جائے۔ چنانچہ یہی اسٹریٹجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی کہ ان کے جو تجارتی قافلے تھے انہیں ان غیر محفوظ بنایا۔ چنانچہ دو واقعات ہو گئے، ایک واقعہ یہ کہ ایک چھوٹا تجارتی قافلہ وادی نخلا سے مکہ جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 صحابہ کو پیچھے بھیجا، حضرت عبداللہ بن جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے، اور ان سے کہا یہ تھا بس اپنی موجودگی کا اظہار کرنا، لیکن آپس میں کچھ ایسا معاملہ ہوا، جنگ ہو گئی اور مسلمانوں کے ہاتھوں ایک کافر قتل ہو گیا، دو کو قیدی بنا کر سارے مال تجارت لے کر صحابہ مدینہ آ گئے، گو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا، ہم سورہ بقرہ میں پڑھائے ہیں وہ، اور کفار نے بھی واویلا کیا کہ انہوں نے تو محترم مہینوں کا خیال نہیں کیا، جمادی الاول کی آخری تاریخ تھی، رجب شروع ہو رہا تھا تو درمیانی رات تھی، تو انہوں نے کہا یہ تو رجب شروع ہو گیا تھا، اور جو ہے انہوں نے مسلمانوں نے رجب کے مہینے کا خیال نہیں کیا، تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے محترم مہینوں میں لڑنا غلط ہے، لیکن اپنی بھی تو حرکتیں دیکھو، لوگوں کو اللہ کے دین سے روکنا، لوگوں کو اللہ کی مسجد یعنی بیت الحرام سے روکنا، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنا، اللہ کے رسول کو شہر سے نکلنے پر مجبور کر دینا، یہ تو بڑے بڑے گناہ ہیں جو تم کر رہے ہو، لوگوں کو تم قتل کر رہے ہو اس وجہ سے کہ وہ اللہ پر ایمان لیا، اپنے گناہ بھی تو دیکھو۔ تو یہ بتایا گیا وہاں، ایک تو یہ واقعہ ہو گیا، ایسے سریا وادی نخلا گیا۔ پھر کچھ ہی دنوں میں ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ تقریباً 50,000 دینار سونے کی مالیت کا ساز و سامان لیے جو ہے روانہ ہوا مکہ سے شام کی طرف، اور حضرت سفیان جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، وہ مکہ کے سب سے بڑے، ابو سفیان جو ہیں وہ مکہ کے سب سے بڑے سردار تھے، وہ اسے لیڈ کر رہے تھے قافلے کو، اب وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ 125 صحابہ کے ساتھ اس قافلے کی طرف گئے، لیکن ابو سفیان جو ہے قافلے کو بچا کر جو ہے شام لے گئے، اور اس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 325 صحابہ کے ساتھ جو ہے اس قافلے کے پیچھے گئے تھے، اسے غزوہ ذی حشیرہ کہتے ہیں، آپ کتابوں میں پڑھیں، ہمیں کتاب ریکمینڈ کروں گا، الرحیق المختوم، صفی الرحمن مبارک پوری، اور خاص بات یہ ہے کہ سعودی عرب نے ایک کانٹیسٹ کیا مقابلہ کے سیرت کی کتابوں پر جو ہے مقابلہ کرایا، اس میں اس کتاب کو پہلا نمبر ملا، یہ انڈیا کے ایک جو ہے عالم دین ہے، انہوں نے عربی میں یہ کتاب لکھی، اور پھر انہوں نے خود ہی اس کا اردو ترجمہ بھی کیا، تو اس اچھی کیا بات ہوگی لکھنے والے ہی نے ترجمہ کیا، تو نہایت اوتھینٹک کتاب، اس میں آپ کو سارے واقعات مل جائیں گے، تو ضرور ہمیں سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ بہرحال ہوا یہ کہ اب اس قافلے کو ابو سفیان کے شام سے واپس آنا تھا، اندیشہ یہ تھا کہ مسلمان دوبارہ اٹیمپٹ نہ کریں قافلے کو پکڑنے کی، مال سے لدا ہوا قافلہ، چنانچہ ابو سفیان نے اپنے غلام کو بھیجا مکہ، اور کہا یہ کہ جب مکہ کے قریب پہنچ جاؤ تو اونٹ کا کوہان چیر دینا، اونٹ کے کان کاٹ دینا، اپنے کپڑے پھاڑ لینا، اور کجاوے کو الٹ دینا، اور پھر چیختے ہوئے داخل ہونا۔ چنانچہ اس غلام نے یہی کیا، اس نے شور مچا دیا مکہ میں کہ لوگوں بچاؤ اپنے قافلے کو، یہ مسلمان تمہارا قافلہ لوٹ لیں گے، تو لوگ سارے جماؤں کے پہلے غصے میں تھے کہ ان کے ایک آدمی مارا گیا تھا اور ایک چھوٹا قافلہ لوٹا جا چکا تھا۔ چنانچہ 1,000 کا لشکر جرار ابو جہل کی سرکردگی میں، جو سیکنڈ ان کمان تھا مکہ میں، اور ابو سفیان تھے نہیں اس لیے وہ اب کمان کر رہا تھا، 1,000 کا لشکر جرار نکلا، اور ہزاروں ہزار سے زیادہ اونٹ تھے ان کے پاس، 200 گھوڑے تھے، ہر ایک مسلح تھا، اور خوب جو ہے تکبر میں وہ نکلے آگے مسلمانوں کو روکنے کے لیے. یہاں ابو سفیان واپسی میں بھی جو ہے بچ کر آ گئے، اور مکہ کے قریب پہنچ کر انہوں نے پیغام بھجوایا ابو جہل کے پاس کہ واپس آ جاؤ، ہم بچ کر آ گئے. ابو جہل نے کہا یہ تو مسلمانوں نے روز روز کا مسئلہ کر دیا، اور یہ ہم سے لڑیں گے کیا؟ یہ کسان، یہ کیا جانے لڑنا؟ ہم عرب کے واریئرز ہیں، ہم عرب کے پہلوان ہیں، ہم سے زیادہ کون جانتا ہے جنگ کو؟ انہوں نے کہا بس ہم تو مسلمانوں کی کمر توڑ کر ہی واپس آئیں. چنانچہ اس گھمنڈ کے ساتھ جو ہے یہ 1000 کا لشکر چلا ہے. وہاں مقام صفوہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دے دی کہ دو قافلے آ رہے ہیں، ایک قافلہ تو اوپر سے شمال سے آ رہا ہے ابو سفیان کا، اور ایک جنوب سے لشکر آ رہا ہے 1000. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے وعدہ کیا ان دونوں میں سے ایک پر آپ کو فتح جو ہے وہ اللہ دے گا. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ سے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنا ساتھ دینے کا یقین دلایا. پھر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یہ بھی مہاجر صحابی تھے، انہوں نے بڑا ہی خوب کہا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیے، ہم ادھر بیٹھے ہیں، بلکہ ہم آپ کے حکم پر اپنی جانیں دے دیں گے. آپ ہمیں حکم دیں گے تو اپنے گھوڑے آخر تک، آخر کونے تک زمین کے لے جائیں گے، اور اگر آپ حکم دیں گے تو ہم اپنے گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے ان کی ان باتوں سے، لیکن آپ پھر بھی خاموش تھے. تو انصار صحابہ سمجھ گئے، اور پھر انصاری صحابہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں لگتا ہے کہ آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے، تو ہم تو آپ پر ایمان لائیں، ہم کیسے ساتھ چھوڑنے والے ہیں؟ بلکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جنگ کرنے کی صلاحیتوں سے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، اور صحابہ کا پہلے ارادہ یہ تھا، آپ نے جب مشورہ لیا کہ قافلے کے پاس چلتے ہیں، وہاں صرف 40-50 پہرے دار ہیں، اور ہم تو کچھ جنگی تیاری کر کے بھی نہیں آئے، وہاں سے کچھ ہتھیار بھی مل جائیں گے، پھر دیکھیں گے لشکر کو. لیکن اللہ اس کے رسول کو کچھ اور ہی مطلوب تھا، آپ نے کہا چلو بدر کی طرف خوشی خوشی. اور مسلمانوں کے پاس تھا کیا؟ آپ ذرا دیکھیں، وہاں 1000 اونٹ، اس سے زیادہ اونٹ، یہاں پر مشکل سے 60-70 اونٹ، وہاں پر 200 گھوڑے، یہاں پر صرف 2 گھوڑے، وہاں پر ہر ایک مسلح ان کے پاس صرف 8 تلواریں، باقی ایسے ہی خالی ہاتھ آئے. اور بدر کے میدان میں پھر آپ پہنچے ہیں، اور آپ نے اونچے مقام پر جو ہے صف آرا کیا صحابہ، اور آپ اتنے خوش تھے کہ آپ لوگوں کو بتا رہے تھے یہاں فلاں ابن فلاں کی لاش گرے گی، یہاں فلاں کافر جو ہے مارا جائے گا، یہاں فلاں جو ہے وہ مارا جائے گا. اور بعد میں دیکھا گیا تو جہاں جہاں آپ نے کہا تھا وہیں ان کفار کی لاشیں پڑی. اور لیکن تھا بڑا مشکل موقع، 1000 کا لشکر اور یہاں 313، وہ بھی بے سر و سامان. چنانچہ یہ جو رات ہے اس میں آپ نے بڑی طویل دعا کی اللہ سے، اور آپ نے کہا کہ اللہ میں نے اپنے 13 برس کی، بلکہ 15 برس کی محنت یہاں اس میدان میں تیرے سامنے لا کر ڈال دی، اگر ان لوگوں کو شکست ہو گئی تو پھر قیامت تک اللہ تیرا نام لینے والا کوئی اور نہ ہوگا. اور اتنی طویل آپ نے دعا کی کہ کندھوں سے چادر گر گئی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دوبارہ ڈالی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. پھر ہوا یہ کہ اللہ نے بارش بھی فرما دی، مسلمانوں نے پانی جمع کر لیا نہانے کے لیے، وضو کے لیے، اور کیونکہ اونچائی تھی تو یہاں پر مٹی جو ہے جم گئی، پاؤں جمنے لگے، اور کفار ڈھلان کی طرف تھے، وہاں کیچڑ ہو گیا، ان کے لیے چلنا پھرنا دوبھر ہو گیا. پھر یہ جب جنگ شروع ہوئی ہے تو بھی اللہ کی مدد آئی، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا مدد کے لیے، اور جنگ کے عین دوران جب گھمسان کا رن پڑا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر ایک سکون آور نیند طاری کر دی. تھوڑی دیر صحابہ کہتے ہیں کہ ہم پر ایسی نیند طاری ہوئی کہ ہاتھوں سے تلوار گرے جا رہی تھی، لیکن وہ نیند آئی ہے اس سے جو ہے وہ ایسی ان میں، جیسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں فریش ہو جانا، اور وہ ایک دم سے طاقت اور جوش اور جذبہ جو ہے ان میں بڑھ گیا. اور پھر ہم جانتے ہی ہیں کہ کچھ اور ہی نقشہ میدان کا ہو گیا، 70 بڑے بڑے کافر وہ مارے گئے، اور 70 مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہو گئے، اور بہت ہی رسوا کن شکست کھا کر جو ہے وہ واپس گئے ہیں کفار. اور وہاں مکے میں گھر گھر میں کوہرام مچ گیا، اور لوگوں کو یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، کوئی انہیں نہیں ہرا سکتا، یہ نہتے اتنی بڑی عرب کی طاقت کو انہوں نے شکست دے دی. تو یہ اصل میں غزوہ بدر ہے، بھائی ہے، اس کی تفصیل پڑھتے ہیں. البتہ اس میں مسلمانوں کے صرف 14 صحابہ کرام جو ہے وہ شہید ہوئے تھے، اور یہ پہلا موقع تھا مال غنیمت کا، تو اس لیے اس میں قتال کے بھی احکامات آ رہے ہیں اور مال غنیمت کی تقسیم کے بھی احکامات آ رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی آیت میں ہی مال غنیمت کی تقسیم کا ایک اصول بیان ہو گیا. یسالونک عن الانفال، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں. قل الانفال للہ والرسول، آپ کہہ دیجیے مال غنیمت تو اللہ اس کے رسول کا ہے، بھائی تم اس لیے تو نہیں آئے جنگ کرنے مال غنیمت کے لیے. ویسے پہلے یہ اصول ہوتا تھا کہ جو فوجی جتنا مال غنیمت جمع کر لیتا تھا وہ اس کا ہوتا تھا. تو صحابہ نے پوچھا آپ کیا ہے، کیا ایام جاہلیت کی طرح چلیں؟ لیکن جواب ہی کچھ اور دیا گیا، ان سے کہا گیا بھائی تمہارا تو ہے ہی نہیں، سارا مال غنیمت اللہ اس کے رسول کا ہے. جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشوے کشائی. بھائی تم کس لیے آئے؟ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، وہی کافی ہے تمہارے لیے، باقی یہ سارا مال غنیمت اللہ کے لیے، اور تمہیں کیا کرنا ہے؟ وصول کامیابی بیان ہو رہے ہیں. فتق اللہ، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو. واسلحو ذات بینکم، اور آپس میں ایک دوسرے سے جو تعلقات ہیں اس میں اصلاح کرو. واطیع اللہ ورسولہ، اور فرما بداری کرو اللہ اس کے رسول کی. ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو. تو یہاں بالکل صاف جواب دے دیا گیا، لیکن آگے پھر آیت نمبر 41 میں مال غنیمت کیسے تقسیم ہوگا اس کا ذکر ہم آئندہ پڑھ لیں گے. اب آگے مومن کے داخلی اور صاف بیان ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ بھئی تمہاری توجہ مال غنیمت پر نہیں ہونی چاہیے، تمہاری توجہ ان اوصاف پر ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ اوصاف مجھ میں آپ میں بھی پیدا فرمائے. فرمائے انما المؤمنون الذین، اور بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل لرز اٹھتے ہیں. وہ اللہ کا نام سن کر پھر اللہ اپنی نافرمانیوں پر جو ہے لرزتے ہیں. اور فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر اس اللہ کی آیات تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ زَادَتْهُمْ ایمَانًا، تو یہ آیتیں ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں. تو ہم پورا پورا قرآن سن لیتے ہیں لیکن ہمارے ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ کہ ہم سمجھ نہیں پاتے کہ اس میں کہا کیا گیا. ویسے تو بغیر سمجھے بھی قرآن پڑھنے میں ایمان میں ترقی ہوتا ہے اور آدمی کو ایک روحانی لذت محسوس ہوتی ہے، لیکن اصل فائدہ اس کا اس وقت ہوتا ہے جب وہ سمجھے کہ کہا کیا جا رہا ہے. اسی طرح تیسری صفت آ رہی ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے ربی پر بھروسہ کرتے ہیں. چوتھی صفت الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو قائم کرتے ہیں نماز. پانچویں صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ صفات ہم میں بھی پیدا فرمائے. ایسے لوگوں کا دنیاوی انجام کیا ہوگا؟ اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہی حقیقی مومن ہے. لہم درجات عند ربہم، اخروی انجام کیا ہوگا؟ یہی لوگ ہیں جن کے اعلیٰ درجات ہیں ان کے رب کے پاس. ومغفرہ، انہی کے لیے بخشش ہے. ورزق کریم، اور بہت عزت والا بدلہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ ساری جو نعمتیں ہیں ہمیں بھی عطا فرمائے. آگے غزوہ بدر سے قبل مشاورت جو ہوئی تھی مقام صفرہ پر، جب اطلاع دی گئی تھی صرف قافلہ ہی نہیں آ رہا لشکر بھی آ رہا ہے آپ کی طرف، اس کا ذکر آ رہا ہے. یجادلونک فی الحق، اور یاد کرو جب کہ وہ آپ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھگڑ رہے تھے حق کے بارے میں، یعنی اب آپس میں ڈبیٹ ہو رہی تھی کہ کیا کریں، قافلے کی طرف جائیں یا لشکر کی طرف جائیں. بعدما تبینک انما یساقون الی الموت، اس کے بعد کہ ظاہر ہو چکا تھا گویا کی کیفیت یہ تھی کہ وہ ہاکے جا رہے ہیں موت کی طرف، واقعی موت ہی نظر آ رہی تھی. ہزار فوجیوں کا لشکر کیل کانٹے سے لیس، اور یہاں نہتے 313، تو گویا ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ موت کی طرف ہاکے جا رہے ہیں. وہم ینظرون، اور وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس کیفیت کو. فرمایا وَإِذَا يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اور جب کہ وعدہ فرما رہا تھا اللہ تم سے، اِحْدَتْ طَائِفَتَيْن، دو میں سے ایک جماعت کا، یعنی یا تو قافلہ تمہیں دے دے گا یا پھر لشکر پر تمہیں فتح عطا فرما دے گا. اَنَّهَا لَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ یہ اب تمہارا ہو گیا. وَتُوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، اور تم چاہتے تھے وہ جماعت جو طاقت نہیں رکھتی تھی، یعنی تم تو قافلے کی طرف جانا چاہتے تھے. تَكُونُ لَكُمْ، اب وہ تمہیں ملے، تم یہ چاہتے تھے. وَيُرِيدُ اللَّهُ، اور جبکہ حالانکہ اللہ یہ چاہتا تھا. اَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، کہ حق کا حق ہونا ثابت ہو جائے اللہ کے حکم سے. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور جڑ کٹ کر رہ جائے کافروں کی. آگے استجاب دعا ہے، اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ ابو جہل نے بھی مکہ سے نکلتے ہوئے جو ہے دعا کی، اور اس نے کہا تھا کہ اللہ جو حق پر ہے اسے کامیابی عطا فرما. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعا کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا لیحق الحق، اور تاکہ اللہ تعالی حق کا حق ہونا ثابت کر دے، ویبتل الباطل، اور باطل کا غلط ہونا ثابت فرما دے، ولو کرہ المجرمون، خواہ یہ بات مجرموں کو کتنی ناگوار کیوں نہ ہو. آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اذ یستغیثون ربکم، اور یاد کرو جبکہ تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے، فاستجاب لکم، پس اس نے تمہاری دعا قبول فرما لی، انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں مدد کروں گا مسلمانوں تمہاری 1000 فرشتوں کے ذریعے سے، اور جو یکی بات دیگرے آئیں گے، ردیف کہتے ہیں اوپر پیچھے بیٹھنے والے کو، تو گویا لگاتار قطار در قطار فرشتے آئیں گے. علامہ اقبال نے بڑا خوب اسی آیت سے جو ہے وہ مصرع لیا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطارب بھی، تو ہمت تو کرے آدمی. اسی طرح حکمت انزال ملائکہ بیان ہو رہی ہے، فرشتے کیوں اللہ نے نازل کیے، 1000 کفار تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کر رہا ہوں. وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور نہیں بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے مگر اس مدد کو فرشتوں کے ذریعے مگر ایک خوشخبری. نمبر 2، ولتطمئن به قلوبکم، اور تاکہ اطمینان پا جائیں اس خوشخبری کے ذریعے تمہارے دل. وما فما، اصل حقیقت کیا ہے، ومن نصر الا من عند اللہ، اور مدد اور نصرت کامیابی نہیں ہے مگر اللہ کے ہاں سے. کامیابی کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ کی طرف سے ملتی ہے. ان اللہ عزیز حکیم، اور بے شک اللہ زبردست ہیں کمال حکمت والے. اسی طرح جو ایک اور انہیں اونگ آئی تھی لڑائی کے اند دوران، اس کا بھی ذکر آ رہا ہے. فرمایا اس یغشی کو من نعاسا امانت من، جب کہ وہ اللہ تاری کر رہا تھا تم پر اونگ امن دینے کے لیے تمہیں، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ اللہ نازل فرما رہا تھا تم پر آسمان سے پانی، یعنی بارش ہو رہی تھی، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ وہ اللہ پاک کر دے تمہیں اس پانی کے ذریعے سے، جو ظاہری دھول اور مٹی لگی ہوئی تھی وہ بھی پاک ہوگی. مسلمان نہا دھو کر بالکل تازہ دم ہو گئے، وضو غسل کے لیے بھی پانی جمع کر لیا، اور اسی طرح دل میں جو خیال تھا کہ پتہ نہیں کیا نتیجہ نکلے گا، تو فرشتوں کی مدد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وہ دل کی غلط فہمی بھی دھو دی. اب دل جو ہے وہ پکا ہو گیا، مضبوط ہو گیا کہ اللہ کی مدد آئی گئی. فرمایا وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيَاطِينِ، اور تاکہ وہ اللہ دور کر دے تم سے شیطان کی گندگی کو. شیطان وسوسے ڈال رہا تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ شیطان کی نجاست کو بھی دور کر دیا. فرمایا ولی یربتا علی قلوبکم، اور تاکہ وہ اللہ مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو، ویثبت به الاقدام، اور ثابت قدم کر دے تمہارے قدموں کو، اذ یوحی ربک الی الملائکہ، جبکہ حکم فرما رہا تھا آپ کا رب فرشتوں کو، انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. فرشتے تو رہنے ہی دیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبت الذین آمنوا، بس تم جمائے رکھو مسلمانوں کو. تو یہ تسبیت قلبی، یہ بھی فرشتوں کے نزول کے ذریعے ہوتی. ایک ایمان والا ہزاروں کافروں کے درمیان ہے، حق بات کہہ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر بھی فرشتے نازل فرماتے ہیں، اور فرشتے پھر اس کی جو ہے تسبیت قدمی کا ذریعہ بنتے ہیں، اس کے دل کو ڈھارس ہوتی ہے، اس کے پاؤں حق پر جمے رہتے ہیں، پرواہ نہیں کرتا کہ کیا ہوگا آگے. تو فرمایا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اور میں ڈال دوں گا دلوں میں ان لوگوں کے جو کافر ہیں رعب، فضربوا فوق الاعناق، بس تم مارو مسلمانوں گردنوں پر، یعنی ان کفار کی، وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور کاٹ دو ان کی پور پور. آگے سبب عذاب آ رہا ہے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور یہ ان کفار کے ساتھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی. وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی مخالفت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے. ایسے لوگوں کے عذاب دارین کا ذکر آ رہا ہے، ذالکم فذوقوہ، اور یہ عذاب تو اب مزہ چکھو اس کا، وَأَنَّا لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور جان لو کہ کفار کے لیے ہے آگ کا عذاب. یہ دنیا کا عذاب ہے جو بدر میں ملا، یہاں 70 قتل ہو گئے کافر، 70 قیدی بن گئے، لیکن یہی اصل عذاب نہیں ہے. اصل عذاب کہاں ملے گا؟ وہ آخرت میں ملے گا، اور وہ آگ کا عذاب ہوگا. اب دیکھیں قانون قتال کے حوالے سے 12 ہم نے کہا احکامات آئیں گے. پہلا حکم آ رہا ہے اور یہاں فرمایا جا رہا ہے جنگ میں پیٹھ نہ دکھاؤ. ایک دفعہ ویسے تو حدیث میں آتا ہے کہ دعا نہ کرو دشمن سے مقابلے کی، جس کا مفہوم یہ بنتا ہے جامع ترمذی کی روایت ہے، لیکن جب مقابلہ ہو جائے تو پھر ثابت قدم رہا. اس وقت پیٹ دکھا کر بھاگنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب تم بمقابل ہو کفار کے جنگ میں، فلا تولوہم الادبار، تو ہرگز پیٹ دکھا کر نہ بھاگنا. ومن یولہم یومئذن، اور جو کوئی پیچھے ہٹے گا جو ہے اس دن، دبرہ، پیٹ دکھا کر، الا متحرفا للقتال، اب دو استثناء ہیں، سوائے جنگ کی حکمت تدبیر کے، جسے ہم کہتے ہیں پینترا بدل کر حملہ کرنا مقصود ہو، اٹیک کیا واپس چلے گئے پھر دوسری طرف سے اٹیک کیا، تو آگے اٹیک کرنے کے لیے پسپا ہو رہے ہو تو جائز ہے. اسی طرح ایک دوسرا ہے ومتحیزن الى فئہ، یا پھر کسی بڑے دستے سے ملنے کا معاملہ، چند لوگوں نے اٹیک کیا پھر واپس گئے تاکہ بڑے دستے میں مل جائیں اور تاکہ پھر حملہ کریں، لیکن جان بچا کر میدان جہاد سے بھاگنا اس کا بہت برا انجام ہے. فرمایا فقط با بغضب من اللہ، جو اس کے علاوہ جنگ سے بھاگا تو وہ آ گیا اللہ کے غضب میں. ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ ہے جہنم. وبئس المصیر، اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کے اعتبار سے. فیصلہ کن شے، اللہ کی مدد ہے، نہ اسباب ہے، نہ تعداد ہے، نہ جنگی ساز و سامان ہے، تو یہ اصل چیز جس پر نظر ہونی چاہیے وہ اللہ کی مدد. فرمایا فلم تقتلوہم، بس تم قتل نہیں کر رہے تھے مسلمانوں ان کفار کو، ولکن اللہ قتلہم، بلکہ اللہ انہیں قتل فرما رہا تھا. وما رمیتا اذ رمیتا، اے نبی آپ نے نہیں پھینکی تھی ریت جب آپ نے پھینکی تھی، ولکن اللہ رما، بلکہ اللہ ہی نے وہ پھینکی تھی، جب گھمسان کا رن پڑا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے سے ریت اٹھا کر کفار کی طرف پھینکی تھی اور کہا تھا کہ بگڑ جائیں چہرے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ ریت جو ہے کفار کی آنکھوں تک پہنچائی، ان سب کی آنکھوں تک. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ریت آپ نے نہیں پھینکی، یہ بھی گویا اللہ نے پھینکی. تو علامہ اقبال فرماتے ہیں ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، کار ساز کار کشا کار ساز، میرا دوسرا مصرع سے یاد نہیں رہا، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ. تو جب ہم اللہ کا کام کرنے لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ تمہارا ہاتھ نہیں ہے بلکہ یہ میرا ہاتھ ہے. فرمایا وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ، اور یہ سب کچھ کس لیے تھا؟ تاکہ آزمائے اللہ اس کے ذریعے سے مومنین کو. بَلَاءً حَسَنًا، آزمانا بہت اچھا. اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ سب کچھ سننے والے، سب کچھ جاننے والے. ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، اور یہ سب کچھ اس لیے تھا تاکہ کمزور کرنی تھی اللہ کو سازشیں کافروں کی. اِذْ يَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ، اگر تم چاہتے ہو فتح تو آ ہی چکی ہے تمہارے پاس فتح. چنانچہ ابو جہل نے بھی جیسے کہا، خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر دعا کی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ اللہ فیصلہ فرما دے، جو حق والا ہے عزت والے اسے کامیابی دے دے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم خود ہی فتح چاہ رہے تھے حق والے عزت والے کے حق میں، تو اللہ نے فتح دے دی. وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر تم باز نہ آئے، فَهُوَ خَيْرُ، فرمایا وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر تم باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ، تو یہی بہتر ہے تمہارے لیے. وَإِن تَعُودُوا نَعُود، اور اگر تم نے اعادہ کیا ہم بھی اعادہ کریں گے، یعنی تم کفر شرک نافرمانیوں پر ڈٹے رہے تو ہم بھی عذاب بھیجتے رہیں گے. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور نہیں کام آئے گی تمہارے، تمہاری یہ جمعیت، تمہاری یہ جماعت، تمہاری یہ لشکر کچھ بھی. وَلَوْ كَثُرَتْ، خواہ وہ کتنی بڑی تعداد میں کیوں نہ ہو. وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو اہل ایمان کے ساتھ ہیں. آگے قانون قتال نمبر دو آ رہا ہے کہ جنگ کے دوران کیا کیا جائے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ ورسولہ، فرما بداری کرو اللہ کے اس کے رسول کی. ٹھیک ہے جنگ ہے، لیکن جنگ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی قانون نہیں ہے، کسی کی بات نہیں ماننی. ابھی بھی ایک مومن پابند ہے، وہ جنگ کے دوران بھی ناحق لوگوں کو قتل نہیں کر سکتا، لوگوں کے املاک نہیں لوٹ سکتا، باغات کو اور کھیتوں کو آگ نہیں لگا سکتا، اور بچوں کو عورتوں کو قتل نہیں کر سکتا. وہ اللہ اس کے رسول کے احکامات کا پابند ہے جنگ کے دوران بھی. تو فرمایا کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. ولا تولوا عنہ، اور سرتابی نہ کرو اس سے. وانتم تسمعون، جبکہ تم سن رہے ہو. ولا تکونوا کالذین، اور نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح. قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا حالانکہ وہ سنتے ہی نہیں تھے. تو یہ اللہ رسول چاہتے کیا ہیں، یہ بھی ہماری ذمہ داری معلوم کریں کہ اللہ رسول کیا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں. فرمایا ان شر الدواب عند اللہ، یقیناً بدترین یعنی حیوان اللہ کے نزدیک، السم البکم الذین لا یعقلون، وہ بہرے اور گنگے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے، ہدایت سننے کے لیے تیار نہیں، حق بات بولنے کے لیے تیار نہیں، یہ گویا بہرے اور گنگے اور حق بات کے بارے میں غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں، یعنی یہ عقل سے بھی اندھے. فرمایا ولو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعہم، اگر اللہ جانتا ان میں کوئی بھلائی تو انہیں سننے کی صلاحیت دے دیتا. ولو اسمعہم، اور اگر انہیں سننے کی صلاحیت اللہ دے بھی دیتا، یعنی ویسے تو وہ سن رہے لیکن ہدایت کی بات نہیں سن رہے، تو فرمایا کہ اگر اللہ انہیں سننے کی توفیق بھی دے دیتا، لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، تو وہ ضرور سرتابی کرتے اور وہ تو ہیں ہی اعراض کرنے والے. آگے پھر قانون قتال نمبر 3، اللہ و رسول کی پکار کا جواب دو. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو حکم مانو اللہ اس کے رسول کا، یا اللہ اس کے رسول کی پکار کا جواب دو. اذا دعاکم، جب بھی تمہیں بلایا جائے، ایک تو میدان جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار ہے کہ بھئی ادھر آؤ یا ادھر جاؤ، تو جو بھی حکم ہو اسے سنو اور اسے بجا لاؤ. آج یہ پکار کیا ہے؟ یہ دین کی پکار ہے، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول ہمیں پکار رہے ہیں، دینی احکامات ہیں جو ہمارے سامنے رکھے ہیں، تو اس پر لبیک کہنا. یہ قرآن کی ہر آیت کا ایک ترجمہ تو اسی سیاق و سباق میں ہوتا ہے جسے تاویل خاص کہتے ہیں، ایک ان آیات سے ہمیشہ کے لیے ایک میسج ہوتا ہے، ایک پیغام ہوتا ہے جسے تاویل عام کہتے ہیں، تو وہ بھی موجود ہے کہ اللہ کی پکار کا یعنی اللہ کے حکم کا جواب دیا جائے، اس پر عمل کیا جائے. فرمایا اور یہ کیوں کرو، اذا دعاکم، جبکہ تمہیں وہ اللہ اور رسول بلائیں، لما یحییکم، تاکہ تمہیں جو ہے زندگی حاصل ہو. اور یہ کون سی زندگی ہے؟ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کی زندگی، پاکیزہ زندگی، باوقار زندگی، جسے ہم کہتے ہیں شیر کی، یا جسے ٹیپو سلطان نے کہا تھا شیر کی ایک دن کی زندگی، یعنی جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، ورنہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی کا کوئی فائدہ نہیں جو آج کل ہم گزار ہیں. ہم بھیک مانگ رہے ہیں امریکیوں سے اور فلاں سے کہ بس ہمیں جو ہے چاہے عزت اتار لو ہماری، لیکن ہمیں جو ہے زندہ رہنے دو، بھائی یہ بھی کوئی زندگی؟ تو اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں جو حقیقی زندگی ہے، روحانی زندگی. فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے ایک آدمی اس کے دل کے درمیان. تو انسانوں کا دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے، جہاں وہ چاہتا ہے وہ اللہ اسے پھیر دیتا ہے. لیکن ظاہر ہے یہ بات بار بار آ رہی ہے، ہدایت اور گمراہی کے دو کمپوننٹ ہیں، ایک بندے کا ارادہ، دوسرا اللہ کی توفیق. بندہ جب ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس طرف پھیر دیتا ہے، اور بندہ جب گناہ اور فسق و فجور کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی طرف اسے موڑ دیتا ہے. تو فرمایا وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور بے شک ہماری طرف تم سب نے جمع ہونا ہے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اور بچتے رہو اس بلا سے، اس آزمائی سے. لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، جو نہیں آئے گی صرف ان لوگوں پر جو ظالم ہیں تم میں سے خاص طور سے. یعنی جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو گیہوں کے ساتھ گن بھی پس جائے گا، تو اپنی ذاتی نیکیوں پر اتنے وہ نہ رہو. اگر پوری قوم بگڑی ہوئی ہے تو جب پوری قوم عذاب کے مستحق ہوتی ہے تو اس میں وہ لوگ جو ذاتی نیکی پر لگے ہوئے ہیں وہ بھی پس جاتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو قوم کو سمجھانے والے ہوں، امر بالمعروف نہیں عن المنکر بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں. تو فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں. آگے پھر مہاجر صحابہ سے خصوصی خطاب ہے. فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے. مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، مکہ میں 13 سالہ محنت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، 100 سوا 100 لوگ ایمان لائے. تو فرمایا کہ تم زمین میں تھوڑے تھے، کمزور سمجھے جاتے تھے. تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، اور تم ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے، تمہیں قید کر دیں گے، قتل کر دیں گے. فَآوَاكُمْ، بس اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا مدینہ کی صورت میں. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اس اللہ نے مدد کی تمہاری اپنی نصرت سے. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ چیزیں بطور رزق کے دیں. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو. اور مہاجر صحابہ نے شکر کیا، چنانچہ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ چند ہی سالوں میں قیصر و کسرا کے خزانے ان کے قدموں میں تھے. لیکن اصل میں ڈاکٹر سعد احمد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت میں اہل پاکستان کی تصویر ہے. وہ تصویر کس طرح سے؟ فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اور اس کے لیے دلیل بھی ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد انزلنا الیکم کتابا، یقیناً ہم نے نازل کیا تم پر تمہاری طرف ایک کتاب، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا اپنا ذکر ہے، افلا تعقلون، کیا عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو قرآن میں ہمارا اپنا ذکر ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، ہم کتنے مسائل میں تھے، انگریزوں اور ہندوؤں کی دوہری غلامی میں تھے، ہمیں خطرہ تھا کہ انگریز تو چلا جائے گا لیکن یہ ہندو ہم سے 1000 سالہ غلامی کا بدلہ لے گا اور یہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ سرکاری ملازمتوں کے دروازے ہم پر بند تھے، تعلیم کے دروازے ہم پر بند تھے، مسلمانوں کے کاروبار تباہ ہو چکے تھے، ہندوؤں نے ہماری زمینیں ہتھیا لی تھیں، ہمیں اندیشہ تھا کہ دیوار سے لگا دیے جائیں گے، لیکن ہوا کیا؟ فرمایا وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے، مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، تمہیں خوف تھا کہ ہندو ہمیں جو ہے کچل دیں گے، فَآبَاكُمْ، بس اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا۔ ہم نے اللہ سے ایک پاکستان مانگا تھا، اللہ نے ہمیں دو پاکستان دیے، ایک مغربی پاکستان، دوسرا مشرقی پاکستان، جسے اب ہم بھول ہی چکے ہیں۔ 71 میں ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ پاکستان اب پاکستان ہی نہیں رہا، وہ بنگلہ دیش بن گیا، ورنہ اللہ نے تو دو ٹکڑے دیے تھے ہمیں۔ تو فرمایا وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِ، اور اللہ نے مدد کی تمہاری اپنی نصرت سے۔ لوگ پریڈکٹ کرتے تھے پاکستان چل ہی نہیں سکتا جی، اتنے مسائل کھڑے کیے تھے ہندوؤں نے، یعنی وہ جو تقسیم ہونی تھی اس میں حد درجے کی بے انصافی کی گئی، جو سرمایہ پاکستان کو ملنا چاہیے تھا نہیں دیا گیا، جو زمین کے ٹکڑے پاکستان میں آتے تھے ہندوؤں نے قبضہ کر لیا، اس میں سے ایک ٹکڑا جو ہے وہ کشمیر کا بھی ہے، پھر جو سرکاری املاک پاکستان کے حصے تھے وہ اکثر بیشتر نہیں دیے گئے، اور یہ پریڈکشن یہ تھا چند مہینوں میں یہ ختم ہو جائے گا، یہ ملک یہ نہیں چل سکتا زیادہ۔ اب میرے دادا بتاتے تھے کہ سرکاری اداروں میں چیزیں نہیں ہوتی تھیں، یہ لکھنے پڑھنے کی نہ پین نہ پینسل نہ کاغذ کچھ نہیں ہوتا، لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ نے چلا دیا۔ تو فرمایا کہ اس اللہ نے تمہاری مدد کی، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں رزق دیا پاکیزہ چیزوں میں سے۔ پاکستان میں کس چیز کی کمی ہے؟ سمندر یہاں ہے، دریا یہاں ہے، برف پوش پہاڑ یہاں ہے، ریگستان یہاں ہے، کیا نعمت ہے جو یہاں نہیں؟ ہیومن ریسورس یہاں پر ہے، کس چیز کی؟ کاربن سے لے کر یورینیم تک کون سی دھات ہے جو ہمارے پاس نہ ہو؟ دنیا کا تیسرا بڑا خزانہ کوئلے کا سندھ میں پڑا ہوا ہے، بلوچستان میں دنیا کے بڑے بڑے دھاتوں کے ذخائر دفن ہیں، تیل ہمارے پاس ہے، گیس ہمارے پاس ہے، کیا کس چیز کی کمی ہمارے پاس نہیں؟ وہ آگے کمی کس کی ہے، وہ آگے آ رہا ہے کہ لال لکم تشکرون، یہ سب کچھ کیوں دیا تھا؟ تاکہ تم شکر کرو، لیکن ہم نے سب کام کیے شکر نہیں کیا، اللہ سے بے وفائی کی، اس کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ تو موسم اچھا، پانی وافر، مٹی بھی زرخیز، پھر جس نے اپنا کھیت نہ جوتا وہ کیسا دہقان؟ تو ہمارا تو یہ حال ہے، سب نعمتیں اللہ نے دی لیکن ہم نے اس کو اللہ کے لیے استعمال نہیں کیا۔ اور پھر جب کفران نعمت ہوتا ہے تو انسان اللہ کی غضب کا، اس کی ناراضگی کا حقدار ہو جاتا ہے، چنانچہ یہ اللہ کا غضب ہے، اور ایسے نافرمانوں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نفاق مسلط کر دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ نفاق ہر شعبے میں ہمارے اوپر مسلط ہے، اور نفاق کی 3 علامات مسلم شریف میں آتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا حدث کذبا، جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، اذا وعدہ اخلفا، جب وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے، وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی خیانت کرتا ہے۔ یہ کس کی تصویر ہے؟ ہماری تصویر ہے۔ آج اگر آپ نے کسی کی بات کا یقین کر لیا، لوگ کہیں گے بھائی تم ہی بے وقوف ہو، بھائی یقین بھی کیا جاتا ہے کسی کی بات کا؟ یہ عام لیا جاتا ہے کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، یہ عام بات ہے، یہ سچ بولنا تو یہاں ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی کسی کی بات کو سچ لے لے تو وہی بے وقوف سمجھا جاتا ہے، اور ہم لوگ تو کہتے ہیں وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے۔ تو اور امانت جب آپ واپس لینے جاتے ہیں تو وہ ہنس کر دکھاتا ہے، قرض ہنسنا کا مطلب ہی ہم نے یہ لیا ہے کہ جب قرض دے کسی کو واپس مانگو تو وہ ہنس کر دکھا دے بس، کہ اور لوگ کہتے ہیں بھائی کون سی امانت، کیا رکھوایا؟ اسی طرح ایک اور احادیث میں علامت آئی ہے کہ جب جھگڑا ہو تو ادب و اخلاق کو پامال کر دے۔ تو آپ دیکھ لیں سڑکوں پر، بازاروں میں جب جھگڑتے ہیں تو کیا کردار ہے ہمارا۔ تو نفاق ہر لیول پر، ایک چپراسی کو جہاں موقع آتا ہے وہ ڈنڈی مارتا ہے، ایک حکمران کو جہاں موقع آتا ہے وہ ڈنڈی مارتا ہے، کون امانت دار ہے کون سچا ہے کوئی بھی نہیں ہے، سبھی خائن ہیں، سبھی جھوٹے ہیں، سبھی بے ایمان۔ تو یہ اصل میں وہ لعنت ہے جو وعدہ کر کر پھر جانے والوں کے اوپر ہوتی ہے۔ آگے قانون قتال نمبر 4، بس اس ایک آیت کے بعد پھر ہم تراویح ادا کریں گے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تخون اللہ والرسول، مت خیانت کرو اللہ اس کے رسول کے ساتھ، اللہ اور رسول سے خیانت کیا ہے کہ زبان سے کلمہ پڑھ کر اللہ کی معبود ہونے کا اقرار کر کے رسول کے رسول ہونے کا اقرار کر کے پھر ان کی بات نہ ماننا، یہ بھی خیانت ہے۔ تو فرمایا وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ ہی تم خیانت کرو آپس میں جبکہ تم جانتے ہو، جانتے بوجھتے ایک دوسرے سے بھی خیانت نہ کرو۔ وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور خوب جان لو یہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں یہ ذریعہ آزمائش ہے۔ فتنہ عربی میں دو معنوں میں آتا ہے، ایک تو انہیں معنوں میں جس میں ہم اردو میں کہتے ہیں فتنہ فساد، اور دوسرا اس کا مطلب ہوتا ہے آزمائش امتحان۔ تو یہاں اپنے دوسرے معنوں میں ہے، یہ مال اور اولاد یہ انسان کے لیے ذریعہ امتحان ہے، اس کے ذریعے اللہ پرکھتا ہے یہ کیسا مومن ہے۔ تو فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ ہی کے پاس ہے عظیم اجر۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں بیان ہو رہی ہیں ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مومنانہ صفات اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔